مراد ہے، اس کے بھی کافی معنی تھے. جی آنٹی عالیہ، اور یہ کتنا لمبا ہوگا؟ آپ لوگ پلیز اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اس کا جواب نہیں دیجیے گا.
ہرم کو بلا
جی بتائیں احباب کہ کتنے لمبے سال ہیں؟ آنٹی شیوا اسی سال. جی ایک خطبہ 80 سال کا ہوگا دنیا کے حساب سے. آیت 25 اللہ حمیم و غساقہ، حمیم اور غساقہ میں
کتنی سوچتی ہیں؟
کون سا والا گرم ہے؟
شارٹ لگا دیجیے، پہلے وہ نٹ کی لگائے.
جی وعلیکم.
لیکن جو مجھے اس پر بہت زیادہ ایک چیز کو اپنے لیے میں دیتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات اور نفسانی خواہشات پہ قابو پانا وہ بہت مشکل ہے اور ان کی ہم لوگوں کو بہت ضرورت ہے.
جی بالکل، بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے کہ نہن نفس انل ہوا، اور مجھے لگتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد جو چینج آتی ہے نا اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نفس کی خواہشات پہ قابو آ جاتا ہے. ارم آپ مائک ادھر سے لیں اور یہ نیٹ نہیں کم کر، آن لائن والوں کو ساتھ لیں. لیا ہوا لیکن اس کو آ کے ریفریش کریں. جی اور آپ ادھر سے رشیتا جی. جی جی جو بھی کل کے اس سمے سے وٹ ایور. صحیح،
تو روح کی بات کرتے ہوئے کہ روح کیسی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک سب میں پھروئی ہوئی ہے، تو وہ اس چیز کا احساس ہوا کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں، جو غذا ہم کھاتے ہیں، اگر ہم حلال کھاتے ہیں تو ہم روح کو حلال کھا دیتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ہمارے عمل جو ہے وہ بھی حلال ہوتے ہیں، وہ ہم نیکیوں کی طرف نیک کام کرتے ہیں، تو اس کو ہماری غذا کا ہماری روح پر کتنا اثر ہوتا ہے، ہمارے عملوں کا کتنا اثر ہوتا ہے. پھر یہ ایک اور بات جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ कुछ ऐसे भी वक्त आते हैं कि जब इंसान किसी को निकाह के वक्त देखता है तो वो एक ऐसा वक्त आया कि जब किसी को घर वालों में से किसी को देखा और वो ऐसे थे कि वो जिंदगी में अपने आखिरी कुछ सालों से देखा था कि जब बंदा कुरान से जुड़ता है तो फिर वो लोगों से अलग हो जाता है। मुझे सागर जी की बात याद आ रही थी कि वाकई मेरे वो जो थे उनका नाम ही नहीं था, जब कुरान से जुड़े तो वो जब भी कहीं व्यक्ति करते द्वारा होते थे तो वो अक्सर वापस जब हम लोगों ने घर आना सबसे देखना कि वो कुरान पढ़ रहे हैं सुखान अल्लाह। और जैसे कि अल्लाह ने हमारा ईमान पुख्ता करना था तो जब उनका आखिरी वक्त आया तो यकीन कीजिए घर वाले बता रहे थे कि वो आखिरी वक्त में कि उनके रुखसती का वक्त हुआ तो उस वक्त वो कमरा जिसमें वो थे वो खुशबू से भरा हुआ था और वो माँ सलाम
उतार के फिर लगाए अनप्लग
किसी से नहीं मिला रहे थे और माँ सलाम कर रहे थे। तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे काम कर रहे हैं। तो बाद में जब वो पढ़ा किताब ही एक्चुअली मैंने पढ़ी थी रूह कब्ज करते वक्त कैसे फरिश्ते आते हैं तो उसका जवाब मिल गया कि सुभान अल्लाह अल्लाह कैसे नए सुंदरों का स्थिति का वक्त कैसे माना कि बहुत ज्यादा लंबी नहीं करना चाहती। तो इससे ये एहसास हुआ कि कुरान से जुड़ने वाले जब तन्हाई पसंद हो जाते हैं तो वो कितना फायदा होता है। अल्लाह ने हम जैसे दुनिया की शक्लों से हम दूर होते
हैं। अब देखिए एक दिन तो होना ही है ना, एक दिन तो होना ही है, बस फर्क इतना ही है कि तब जबरदस्ती खेचे जाएंगे वन नाजियाती गौर का। ऐसे नहीं लगता कि एक जगह दिल लगा हुआ है और कोई उठ ही नहीं रहा और आखिर फिर वहां जो होती है वो बच्चे को फिर पीछे से खींचती है चलो ना घर। तो जिस जगह दिल लगा होता है जहाँ बैठ के मजा आ रहा होता है वहाँ इंसान का यही हाल है। काफिर का चूंकि इस दुनिया में बहुत दिल लगा होता है ना तो उसका दिल नहीं करता मैं यहाँ से जाऊँ। बिल्कुल आप इसको लिख ले अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। बस मौत क्या है, इस दुनिया से डिटैच करना है। मोमिन का दिल पहले से डिटैच्ड होता है इसलिए उसको इतनी तकलीफ नहीं होती। और शायद आपने इस बात पे भी गौर किया होगा बाद में कि जो जिस्मानी और रूहानी तकलीफ क्वेश्चंस का उसमें आंसर मिल जाता है कि जिस्मानी तौर पे तकलीफ तो होगी लेकिन मोमिन का दिल मुतमईन होता है। जैसे एक सहाबी के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा मौत के वक्त कि क्या महसूस करते हो, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी अपने गुनाहों का खौफ भी है लेकिन अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी है। तो आपने क्या फरमाया अंता मोमिन, यानी एक मोमिन होने की अलामत है कि मौत के वक्त में दोनों किस्म की कैफियत हों। तो बस ये वन नाजियाती गर्का के साथ साथ जो वन नाशिताती नश्ता है ना, इन दोनों को सुनते वक्त हम सबके अपने जहन में यही होना चाहिए कि जब मेरी मौत का वक्त आएगा तो मेरे साथ क्या मामला होगा। अब हम सब भूल जाए मोमिन को, हम भूल जाए काफिर को, अब सिर्फ हम मैं को याद रखें कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो मेरे साथ क्या मामला होगा और क्या उस वक्त मैं अपने आप को मुतमईन कर पाऊंगी। इंशाल्लाह इसी से फायदा होगा। ये आपके दो तीन बड़े अच्छे कमेंट्स हैं, ये सुन लीजिए। एक तो ये किसी ने कार्ड बनाकर भेजा है कि या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फलानन खलीला, सूरह फरकान की आयत नंबर 28 इनको आजकल याद आ रही है, जिसका मतलब क्या है कि हाय काश मुझ पे, यानी अफसोस मुझ पे कि काश मैं फलां को दोस्त ना बनाता। बी केयरफुल हु यू चूज टू बी फ्रेंड एज दे कैन बी योर वर्स्ट एनिमी, दे आर द वंस हु कैन लीड यू टू द हेल फायर एंड दे विल ट्राई टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द पनिशमेंट एंड ट्राई टू पुट यू इन द इन इट इंस्टेंट। आज की सूरत में देखेंगे आप कि कैसे इंसान उस दिन भागेगा, यौम यफिरुल मरु मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि। फिर ये किसी ने एनवेलोप में डाल के भेजा है कि माई शेयरिंग फ्रॉम यस्टरडेज लेसन, ये लिखती हैं कि एवरी वन हैज अ विल बिफोर दे डाई, आई हैव अ विल बट कैन ओनली हैपन इफ अल्लाह विशेज, आई वॉन्ट माई लास्ट विश बिफोर आई डाई टू बी इन सजूद सो आई मे रेज फ्रॉम दिस पोजिशन एंड आई वॉन्ट माई लास्ट वर्ड्स टू बी द वर्ड्स ऑफ द शहादा बिफोर माई लास्ट ब्रेथ इज टेकन अवे, आमीन या रब्बल आलमीन। हम सब भी दुआ करते हैं कैसा ही हो। ये एक दो दिन से कल से रखा हुआ इधर, ये लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपसे पूछना था जो लोग चले जाते हैं दुनिया से उनके अपने बच्चे कुरान पढ़कर इनको सवाब भेज सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने में पार्ट प्ले किया, तो वो बच्चे इनका सदका जारिया है। और ये भी बता दें कि बरज़ख कहाँ है,
देखिए पहली बात है सवाल को स्टेप्स देख लीजिए कि जो चले जाते हैं उनके बच्चे उनके लिए कुरान पढ़कर सवाब कुरान पढ़कर इनको सवाब भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। बस फर्क इतना है कि भेजने के लफ्ज को थोड़ा सा सही देख ले, ना भी भेजें आप इस जुमले को यूं लिखिए कि जो लोग चले जाते हैं दुनिया से इनके बच्चे जब कुरान पढ़ते हैं तो क्या इनके माँ बाप को सवाब होता है? बिल्कुल होता है, 110% होता है, क्योंकि बच्चों को सिखाए तो दैट्स इट, रीजन आपने खुद ही लिख दी। फिर बच्चे सत्ता जारिया हैं, बिल्कुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बरज़ख कहाँ है? देखिए बरज़ख की जगह का नाम नहीं है, बरज़ख इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मेरे मरने से लेकर क़यामत के आने तक का वक्त आलम बरज़ख है। इसलिए हर इंसान की बरज़ख दूसरे से फर्क होगी। जो लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से फौत हो चुके हैं दुनिया में आई जो नस्लें, उनकी बरज़ख सबसे लंबी है, और जो लोग क़यामत के बिल्कुल करीब होंगे या क़यामत के धमाके में जो मरेंगे उनकी बरज़ख बहुत शॉर्ट है। ठीक है, तो बरज़ख कोई जगह नहीं है बल्कि ये एक टाइम पीरियड है। तो बहुत ही ज्यादा दिल को हिलाने वाली सूरतें, हकीकत है कि इनके सहर से खुद को निकालना मुश्किल है। अब हम अगली सूरत की तिलावत सुनते हैं, सूरत अब्बसा से आज का सबक शुरू होगा, और सुनते वक्त आपने बिल्कुल फिर वही बात है कि खुद को सोचना है दूसरों को नहीं। और तफसीर से पहले जब हम तिलावत सुनते हैं तो उस वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस भी जहनों में हो सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इसको सुनते हैं। तिलावत सुनना इस वक्त जो है ना, ये पार्ट ऑफ द तफसीर है, और ये सारी रिकॉर्डिंग के साथ होती है, इसे गौर से सुनेंगे। चलिए आइए देखते हैं अब इस सूरत में हम क्या सीखेंगे। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلی سورت پر چلیں گے. تیسویں پارے میں آج جو سورت ہمارے سامنے ہے وہ ہے سورت عبس عبس تو نہیں کہیں گے سورت عبسا. بعض دفعہ ہم اردو میں پرونانس جب کرتے ہیں تو سورت عبس کہتے ہیں, فرق ہوتا ہے معنی, اور خاص طور پہ جب آپ عین کو کچھ اور طرح بول دیں تو معنی بالکل بدل جائیں گے. عبسا کا لفظ وہی ہے جو پچھلی سورتوں میں ہم نے پڑھا. سورت دہر تھی عبوسن قمتریرا, قیامت کے ناموں میں سے ایک نام عبوس, یعنی تیوریاں چڑھانے والا دن, کھورنے والا دن. تو اس سورت کے اندر ایک خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے سورت کو عبسا کہا گیا. مکی دور ہی کی سورت ہے اور اس کے پیچھے ایک شان نزول ہے جس پہ سب مفسرین متفق ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر سورتوں کے شروع میں جو شان نزول ہوتے ہیں اس میں بعض لوگ کچھ اس سے ڈفرینٹ بھی پیش کرتے ہیں, لیکن اس سورت کا شان نزول متفق علیہ ہے. اور وہ کیا ہے, خلاصہ بتا دیتی ہوں تاکہ جب آیات پڑھیں تو ہم پوری طرح سے اس کو انجوائے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مکہ معظمہ کے چند بڑے سردار بیٹھے تھے اور آپ ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے. امیجن کیجئے, نئے لوگ ہیں اور بالکل وہ جو کہ آپ کے پاس بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتے, کسی دن آ ہی گئے کسی کے کہنے پہ یا کوئی اور ضرورت ہوگی یا اللہ لے آیا. اب اللہ کے نبی کے ایسے وقت میں کیا خواہش ہوگی کہ وہ ان کو بھرپور طریقے سے اسلام کا پیغام دے. ابھی یہ سب چل رہا تھا تو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے, بلائنڈ تھے, وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور آپ ابھی امیجن کیجئے کہ چونکہ بلائنڈ ہے تو ان کو نظر تو نہیں آ رہا, کیونکہ وہ اتنے انیٹیکیٹڈ نہیں تھے کہ جو اس کو سنتے ہی ہم کے کیسی بات تھی بیچ میں آگے بولنے لگے, ان کو کچھ نہیں نظر آ رہا. آئے اور آپ سے اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی ان کو تھوڑا سا اوور لک کر رہے تھے لیکن وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ میری بات کا جواب دیا جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بس ایک منٹ کی بات ہے میری سن لیں, اب جب سننے لگتے ہیں وہ ایک کی نہیں وہ چار پانچ کی ہوتی ہے. یہ باتیں کرتا دیکھ کر وہ جو پاس بیٹھا کسی بڑے اہم موضوع پہ بات کر رہا تھا وہ کہتا اچھا میں چلتا ہوں پھر آؤں گا, یا اچھا ابھی میں آج جاتی ہوں پھر بات کریں گے. تو ٹیمپو ٹوٹنے والی بات ہے. اللہ کے نبی کو ان کی مداخلت جو تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مداخلت ناگوار گزری, تو آپ نے ان سے تھوڑی سی بے رخی اختیار کی اور انسان ہونے کے ناطے آپ کے فیس ایکشنز میں تھوڑی سی تیوریاں آ گئیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی, تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے بالکل ابتدائی دور کی ہے. کیوں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ ابن ام مکتوم بالکل ابتدائی دور میں مسلم ہو گئے تھے. سبحان اللہ, آنکھوں کے اندھے تھے لیکن دل کے روشن تھے. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. جب نیکی کی کوئی کال ہو, جب کسی دعوت کی کو کوئی ہمارے سامنے پیش کرے تو لبیک کہتے ہوئے فوراً مان جائیں, یہ نہ ہو کہ اس کے لیے سوچوں میں پڑ جائیں. سوچوں میں پڑنے والے بعض دفعہ پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو بعد میں مفسرین آئے اور جنہوں نے ہسٹری لکھی تو وہ کہتے ہیں اسلم بمکہ قدیما, یہ مسلمان ہو گئے تھے مکہ میں بہت پہلے سے. اور اسی طرح ان کے بارے میں لکھتے ہیں ہوا ممن اسلم قدیما, یہ ان لوگوں میں سے تھے جو مکہ معظمہ میں بہت پہلے مسلمان ہو گئے. میرے دل میں اپنے لیے دعا چل رہی ہے کہ اللہ ہمارے لیے بھی اور میرے لیے بھی یہ لکھ دے کہ جب بہت ابھی ابتدا تھی تو یہ اس بات کو مان گئے. ایک ہی کام کو ابتدائی مرحلے میں ایکسیپٹ کرنا خوشی سے ماننے کی دلیل ہوتی ہے, اور کسی کام کو بالکل ڈیلے کر کے آخر میں جا کے کرنا یہ اس کام کے لیے دل کی رضامندی نہیں ہوتی. مثلا یہ کہ ہمارے کلچر میں عام رواج ہے کہ بجلی کے بل آخری تاریخ پہ جمع ہوتے ہیں نا, وجہ کیا کہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا نا کہ اتنے پیسے دیں, کبھی تو ہوتے بھی نہیں ہوں گے اور کبھی کیئرلیس ایٹیچیوڈ بھی ہوتا ہے. تو ہدایت کے بل فوراً جمع کروا دینے چاہیے. یہاں سے ہمیں ان کے عمل سے یہ بات پتہ چلتی ہے, اور یہ بات ان کی خوبی بن گئی نا کہ یہ بہت پرانے لوگوں میں سے تھے. پھر اس کے بعد کچھ روایات دیکھیں تو ان سے پتہ چلتا ہے, بات کہتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے بھی مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے, حق کی طرف مائل ہو چکے تھے اور تلاش حق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جب آپ کے پاس آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ, او اللہ کے رسول, اور شدنی, مجھے راہ دکھائیے, مجھے گائیڈ کیجئے، مجھے سیدھا راستہ بتائیں. یہ ترمذی، حاکم، ابن حبان اور ابن جریر کی روایت ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ آ کر قرآن کی ایک آیت کا مطلب پوچھنے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے وہ علم سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا. ابن جریر اور ابن حاتم کے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی بات ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو رسول مان چکے تھے نا. یا رسول اللہ کے لفظ سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر دوسری بات ہے کہ اللہ کو بھی مانتے تھے، تبھی تو اس کی کتاب سے بات لے رہے تھے. تو کہہ لیجئے کوئی بھی معاملہ ہوگا. اسی طرح ابن زید دیکھیں، وہ آیت نمبر 3 ابھی ہم جو پڑھیں گے کہ لال لہو یزکا کا مطلب کیا کہتے ہیں، لال لہو یسلما، کہ اللہ نے جو ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اللہ یزکا، شاید وہ پاک ہو جاتا. تو اس کا مطلب یہ کہ شاید وہ اسلام قبول کر لیتے. تو بہرحال ہدایت کے بہت سارے سفر ہوتے ہیں، کسی بھی سٹیج پہ تھے، لیکن جو پاس بیٹھے تھے ان سے یہ بہت بہتر تھے. ان کے دل میں اسلام جم چکا تھا، دوسروں کو بھی دینے کی ضرورت تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بھی تو یہی کہا نا کہ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا وہ نصیحت پر دھیان رکھ لے اور اس کو نصیحت کرنا فائدہ دے. اور وہ تو خود دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے آپ کے پاس، تو آپ ان سے بے رخی نہ برتیں. تو گویا کہ حق کی طلب ان کے اندر اتنی تھی کہ اللہ نے ان کی تعریف فرما دی. پھر اس کے بعد جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے وہ کون تھے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کن کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کون آپ کے پاس آ کے آپ سے کوئی بات پوچھتے ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف جیسے بدترین دشمنان اسلام تھے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب ابھی اللہ کے نبی کا دشمنوں سے اور کفار سے میل جول باقی تھا. کشمکش اتنی نہیں بڑی تھی کہ وہ آپ کے پاس نہ آئیں اور آپ ان کے پاس نہ جائیں. یہ آخری دور کی باتیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو بہت ابتدائی دور کی صورت ہے. اب ذرا ہم صورت کے مضامین پہ غور کریں تو یقین کریں اخلاق اور تزکیہ سے بھری ہوئی صورت ہے. مجھے تو لگتا ہے ایک پورا ٹریننگ سیشن ہے. پہلی چیز اس صورت میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی سی سختی برتی گئی، عتاب. اور اگر یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہوتا تو یہ صورت تو نہ ہوتی. اور آپ کو پتا ایک شخص، عام شخص تھے نا وہ، اس واقعے نے عبداللہ بن ام مکتوم کو خاص بنا دیا. یہ بھی نوٹ کیجئے، عبداللہ بن ام مکتوم کی حمایت اللہ نے کی. بات سمجھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. ظاہر ڈانٹ پڑ رہی ہے، یعنی ظاہر آپ دیکھیے کہ واقعہ ایسا ہے جو اس وقت ابن مکتوم کو اچھا نہیں لگا ہوگا، لیکن ان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی گئی. چلیے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. آگے سے آنے والے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے معاملے میں کیا رویہ ہونا چاہیے تھا؟ تم تو میرے سامنے ہی نہ آیا کرو، تمہاری وجہ سے تو مجھے ڈانٹ پڑی. اور دیکھو اب ذرا قیامت تک جو لوگ قرآن پڑھیں گے ان کو پتہ چلے گا میں نے تیوری اٹھائی. یہی کہتے ہیں نا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پڑھ لیں. جب اس واقعے کے بعد جب ابن ام مکتوم آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ان کو عام توجہ دیتے بلکہ خاص دیتے، اور پھر کہا کرتے تھے یہ حاض الذی، یہ وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھ پر عتاب نازل کیا تھا. یہ ہوتے ہیں کھلے دل والے. اگر اللہ کے نبی میں ذرا سا بھی ایگو کا کوئی مرحلہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس چیز کو اس طرح نہ محسوس کرتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ بظاہر عتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عبس و تولہ، لیکن یہ ان کفار مکہ کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ شرم کرو، تکبر، ہٹ دھرمی، صداقت سے بے نیازی اتنی کہ اللہ کے نبی تمہیں تبلیغ کر رہے اور تم حقارت سے دیکھ رہے ہو جبکہ ایک نابینا شخص آ رہا ہے. یعنی اصل میں تقابل پھر ابن مکتوم کا کفار مکہ کے ان سرداروں سے جو وہاں بیٹھے تھے کہ تمہارے اندر اتنی رہنا ہے، تم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہو اور دوسروں کو پیچھے کر دیتے ہو. اور ایک اور چیز بھی یاد رکھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی دعوت کا ابتدائی دور تھا. اور آج بھی جب کوئی داعی دین، یعنی آپ میں سے کل کوئی آگے بڑھ کر لوگوں کو دعوت دے گا، تو جب انسان اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے نا تو اس کا رجحان فطری طور پر اپنی قوم کے لوگوں کی طرف ہوتا ہے. اس کی خواہش کیا تھی کہ میرے خاندان کے لوگ، میری کمیونٹی کے لوگ جو بڑے باثر ہیں نا، انفلوئنشل اور ان لیڈز ٹائپ، وہ دعوت کو قبول کر لیں تاکہ کام آسان ہو. ورنہ اگر عام بے اثر اور معذور یا کمزور لوگوں میں دعوت پھیل بھی جائے تو وہ بہت جلدی آگے نہیں پھیلتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے کہ یہی کیا ہو کہ یہ چند خاندانی لوگ، بڑے لوگ اگر اس بات کو مان جائیں گے تو چھوٹے لوگ تو آ ہی جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا نو، اٹس ناٹ فیئر. اسلامی دعوت کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. نہ تو یہ امیروں کی میراث ہے، نہ رشتہ داروں کی ہے، آپ جن سے سوچتے ہیں کہ بہت فائدے ملیں گے ان سے کچھ بھی نہیں ملنا. ہاں اس دعوت کے نقطہ نظر سے آپ نے ہر اس شخص کو اہمیت دینی ہے جو حق کا طالب ہو, جہاں پھر آپ کو طلب دکھ رہی ہے. ہدایت اسی کو ملے گی جو حق کی طلب رکھے گا, چاہے وہ کمزور اور بے اثر ہو یا معذور ہو. اور ہر وہ شخص اس راستے میں ایک دائی کے لیے غیر اہم ہونی چاہیے, ہر وہ شخص غیر اہم ہونا چاہیے جو حق سے بے نیاز ہو, جو اہمیت نہیں دیتے, جو کہتے ہیں چھوڑو, چاہے وہ معاشرے میں کتنے بڑے ہوں. دیکھیں سارے ملنے ہیں تو اب چونکہ یہاں ایک مضمون بنا ہوا ہے تو ہم یہی بات کرتے ہیں اور آیتوں کو اس کے ردھم میں ہی سنیں گے. آپ بازار جاتی ہیں, کبھی بھی جاتی ہوں گی, ابھی بھی جاتے ہوں گے اگر کسی کام سے. آپ کسی گلی سے گزری, مثال لے لیجیے لیبرٹی کی گلیوں میں سے گزرے یا آپ انارکلی کے, عموماً کون لوگ آپ کو بلاتے ہیں, باجی یہ لے لو, باجی یہ دے دو, باجی پلیز. جو بیچارے چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں, کوئی ازار بند بیچ رہا ہے, کوئی الاسٹک بیچ رہا ہے, کوئی دکانیں کھول کے بیٹھا, باجی ادھر آ جائیں سیل لگی ہے. کون بیچتا ہے, پیچھے پڑتا ہے یا کون آپ کو آفر کرتا ہے؟ اور جو آپ کو آفر کرے تو بعض دفعہ دل کرتا ہے اب اس سے کچھ نہیں لینا. ایسے ہی نا آپ کھڑی کھڑی کریں تو وہ بےچارے چھوٹے چھوٹے بچے کو بیلونس لے کے آ جاتے ہیں, کوئی کچھ ہے. اس کے برعکس آپ جاتی ہیں کوئی بھی مارکیٹ لے لیں, کسی کا نام لے لیں, مجھے نہیں یاد اس وقت, کہ جہاں مہنگی چیزیں بکتی ہیں, کوئی مال ہی کہہ لیجیے یا جیولر شاپ ہے یا ڈائمنڈ شاپ ہے. اب آپ جب وہاں سے گزرتی ہیں تو کیا وہ دکاندار آپ کو بلاتے ہیں؟ نہیں بلاتے نا. چلیے اب اس مثال کو تھوڑا اور اپنے مائنڈ میں ایکسپینڈ کر لیجئے. جب کوئی بندہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا, چاہے وہ چیز آپ کی بڑی ضرورت کی ہوتی ہے, اور کئی دفعہ ان سے دیکھ کے آپ کو یاد آتا ہے او مجھے یہ چیز تو چاہیے تھی, بہت دن سے سیفٹی پن میں چاہ رہی تھی, دیکھو سامنے آئی تو مل گئی, آپ لے لیتے ہیں, کوئی مسئلہ. لیکن جب کوئی بندہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا تو آپ کے دن میں ایک خیال ضرور آ جاتا ہے کہ یہ گھٹیا چیز ہوگی, اس کی بک نہیں رہی, یہ غریب ہے اور بس اس نے مجھے دے کے جانی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی توجہ فطری طور پہ کم ہو جاتی ہے. اور دوسری صورت ہے کہ آپ جائیں تو کہتے ہیں جی ذرا بیٹھیے, ہم پہلے فرسٹ کسٹمر کو اٹینڈ کر لیں, آپ اتنی دیر بیٹھے اور دیکھیں. جیولرز آپ کو تو آدھا آدھا گھنٹہ پہلے ویسے بٹھاتے ہیں, یہ ان کی چال ہوتی ہے. اس دوران وہ دیکھتے ہیں کوئی باجی وہ خرید رہی ہے وہ خرید رہی ہے, آپ کی رال ٹپکواتے ہیں. آپ آئے تو شاید ہو سکتا ہے کوئی چیز ہی لین دین کرنے تھے, وہ آپ کو آدھا گھنٹہ ضرور, اور ساتھ ہی آتے پوچھیں گے پیئیں گے کیا, ڈرنک لیں گے کیا, کیوں لیں گے, کیونکہ وہ آپ کو انوالو کرنا چاہتے ہیں. آپ کو آتے ہی وہ شروع کر دیں گے نا تو پھر آپ سمجھیے کہ اپنا کام کریں گے تو اٹھ کے چلے جائیں گے. اور عورتوں کی عادت ہے کہ وہ خود لے نہ لے دوسرے کو لیتا دیکھ کے کہتی ہیں یہ تو اچھا ہی ہوگا, پھر آپ کو کوئی چیز دکھائیں گے اتنے میں کسی اور کسٹمر کو ڈیل کریں گے. آپ کیوں کرتے ہیں بھلا, آپ کو سمجھ نہیں آتی, وہ اتنے مصروف نہیں ہوتے, وہ جان کے آپ کا مائنڈ میک کرتے ہیں کہ آپ بنائیں سوچیں اور دیکھیں. ہم اتنی دیر اب ادھر سے وہ جو بہت ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے کان میں پڑے ہوتے ہیں, تو یہ پوری اسٹریٹجی ہے. اب آپ اس کو اپنے اوپر لیں, آپ کے پاس یہ کتاب ہے, یہ کیسا پروڈکٹ ہے, ڈائمنڈ سے بھی قیمتی ہے یا وہ ہزار بند اور نالے پانیوں سے سستا ہے. آپ جب باہر لوگوں میں بات کرتے ہیں پیچھے نہ پڑے, اتنی پریسٹیج کے ساتھ دین کا میسج دیں لوگوں کو آنر لگے. جی آپ آئیے گا ضرور, میں آپ کی چیئر رکھوں گی, لیٹس سی, آئی ول ریزرو یور سیٹ پلیز. اور اگر پلیز چلے نا, پلیز چلے نا, پلیز کرے, پلیز آ جائیں درس میں, پلیز کلاس اٹینڈ کر لیں, پلیز کلاس جوائن کر لیں, لوگ آپ کو دھتکار دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کوئی ہے گرے پڑے لوگ اور ان کے پاس کوئی آتا کوئی نہیں, یہ مجھے لے کے جا رہی, مجھے پھانس رہی ہے. تڑپ اور چیز ہے, دوسروں کے لیے خیر خواہ ہونا اور چیز ہے, لیکن کبھی پیچھے پڑنے والوں سے آپ ازما کے دیکھ لیں, جس کے پیچھے آپ پڑیں گی وہ آپ سے آگے بھاگے گا. یہ تو بچے کی بھی مثال ہے, چھوٹے بچے کو ماں پکڑتی ہے کھا لو نہیں, وہ نخرے کرے گا. جن بچوں کی مائیں ان کو بہت زور لگاتی ہیں وہ نہیں کھاتے. آپ اپنی بہو بیٹیوں کو دیکھ لیں, جتنا آپ کہیں گے کھاؤ وہ نہیں کھائیں گی, رکھ دیں پکا ہوا, بھوک لگے گی خود ہی کھا لیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ہدایت کوئی غیر اہم چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ان لوگوں کو توجہ دینا, یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, اس وقت وہ واقعی خود سمجھنے کی نیت سے بیٹھے ہوئے تھے. تو لہذا جو بے نیازی برتے سو دفعہ تم روٹے ہم جھوٹے, یاد رکھیے, تڑپ رکھے طلب رکھے, لیکن ایک بار کسی کو خلوص دل سے محبت سے اچھے جذبوں سے بلائے پھر تھوڑا سا چھوڑ دے, خود آئے گا. اس کی ضرورت ہے, آپ کی ضرورت تھوڑی ہے. تو حق کی قبولیت پیدا کرے. اچھا آپ کہیں گے اچھا پھر ہم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں, خاندان کو چھوڑ دیں, چھوڑنا نہیں ہے, حق کی قبولیت پیدا کریں. وہ کیسے پیدا کرتے ہیں بھائی, سکھائیں, सीडीज दें, लिंक्स दें, उनको किसी ऐसे बहाने से कोई छोटी सी चीज सुना दें, कोई फेसबुक पे लिंक डाल दें, कोई इधर डाल दें, कोई राह जाती कोई चीज सुना दें। जैसे आप देखिए कि जिसको भूख ही नहीं है आप उसको फोर्स करें खाना खाओ, उसको तो रोना देगा एकदम। वो कहेगा मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, मेरा तो पहला बाहर आ रहा है। तो आप क्या करें, उसकी भूख जगाएं, उसको आपके वॉक करो, उसको आप लेमन पानी पिलाएं, कुछ भी करें। जब लोग आपके कहने पे एक दफा नहीं आते ना तो समझ जाइए कि अभी तलब नहीं है, तो तलब जगाएं। और बस वो यकीन करें एक छोटी सी सीडी कहां से कहां लोगों को ले जाती है। तो ये चीज है, बुलाना और बात है, बताना और बात है, और पीछे पड़ना और बात है। तीन चीजें, टू इन्फॉर्म, टू इन्वाइट और टू इन्फोर्स। हक के रास्ते में पहला और आखिरी स्टाइल नहीं होना चाहिए, ये लिख लें आपके फायदे की चीजें। टू फोर्स तो बिल्कुल नहीं करना, और टू इन्फॉर्म भी नहीं करना। करना के टू इन्वाइट, और इन्विटेशन में दिल की मोहब्बत होती है। अच्छा चले, अब हम अपनी दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को क्या करते हैं, पहले इस चीज हम बस इन्फॉर्म कर देते हैं, हो रहा है जी उधर, और बड़े कठोर और जिसको कहने थी खुश्क लहजे में हम इन्फॉर्म कर देते हैं, देयर इज अदर्स प्लीज कम, प्लीज ज्वाइन, प्लीज इन्फॉर्म इफ यू आर कमिंग और नॉट। रॉन्ग तरीका है, ये आपने इन्फॉर्म दी। फ्लायर छपवाते हैं, जस्ट लाइक इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को, आप कहीं अनाउंसमेंट करा देते हैं, जस्ट लाइक इन्फॉर्मेशन। लोग ना तो सिर्फ इन्फॉर्म करने से आएंगे, और दूसरी सूरत है कि आप फोर्स करें, फोर्स भी नहीं करना। लोग कब इस दावत पे आएंगे, जब आप उनको दिल से इन्वाइट करेंगे, इट्स माई प्ले। वो सारे खूबसूरत जुमले जो शादी के कार्डों पर नहीं लिखते, आपकी शिरकत हमारे लिए बायस सद इफ्तिखार होगा, इट्स आवर प्लेयर। बच्ची को दुआओं में शामिल करें, बच्ची के सर पे हाथ फेरे, दुल्हन को अपने हाथों से लाए, कहते हैं ना, तो ये दुनिया की चीजें हैं, तो फिर दीन के नाम पे ये क्यों नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा यहां बता दिया कि जो तवज्जो नहीं देते अब उन पे वक्त ना जाया करो। एक सेकंड में पता चल जाता है, कहीं बैठे लोग लोगों को दावत की बात करें ना, वल्लाह एक सेकंड में पता चल जाता है कि इधर अब दूसरा जुमला भी बोलना चाहिए कि नहीं, स्टॉप है, बस इतना ही काफी है। हम पाए शुरू में बात कैसे शुरू करते हैं, अच्छा जी ये हो रहा है, ये है, ये है, फिर उसके बाद हम कहते हैं आप जरूर आइए, आप ज्वाइन कीजिए। बस जहां दावत में सीगा अमर आ जाए ना, पहले अमर डूज आ जाए, वहां रुक जाए। कभी ये ना कि आप जो ज्वाइन करें, आप कुरान से जुड़े, ये बहुत मारूफ जुमला है, आप प्लीज कुरान से जुड़े, इतना उनके अंदर ग्रज जाएगा, क्या मतलब है हम जुड़े हुए नहीं। ये आप आ जाए हिदायत, लोग कहते हैं कि हम बेहिदायत हैं, नहीं, आप उनको बस एक वो कहते हैं ना कि जस्ट छोटी सी क्लिक करें और हट जाएं, फिर वो खुद सोचें, उनका भी दिल है, उनका भी दिमाग है। फिर सूरत के मजामीन की तरतीब क्या है, आगाज सूरत से 16 तक यही वाकया चलेगा, और इसमें से बहुत से मॉरल है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए हैं, अब आयतों के साथ और अच्छी तरह समझ आएंगे। फिर आयत नंबर 17 से डायरेक्टली जो एताब है, जो गुस्सा है, उसका रुख कुफार की तरफ जाता है, कि जो मुसलसल अल्लाह के नबी की दावत को रद्द कर रहे थे और उनको मलामत की जा रही है कि देखो इतने प्यारे खालिक और राजिक जिसने तुम्हें इतना कुछ दिया, उसके मामले में ये रवैया अख्तियार करते हो, और आखिर में फिर क्यामत के रोज का वो नक्शा कि आज नहीं मानते कल मानोगे, तो क्या फायदा होगा उस वक्त, अगर तुमने आज इस बात को ना माना तो कल तुम्हारे साथ को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और हम इसमें से अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हिदायत की बात लें। अब आयतों के साथ साथ चलेंगे और जो बातें रह गई वो इसके साथ इंशाअल्लाह ताला अंदर ही आ जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसा वतवल्ला, तेवरी चढ़ाई और मुंह फेर लिया, इमेजिन करें। और ये उन सूरतों में से कि जिसके साथ मंतरी आती है, अमूमन नबी अमूमन कुरान पाक का अंदाज स्टोरी टेलिंग का नहीं है, या बहुत लफवाजी या साबके लाके नहीं है, बस हिदायत वाला अंदाज है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर वाकई सुनते हुए ऐसे लगता है कि जब तक हमने उस माहौल को ना समझा तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। और इसके बारे में आवस अबतावल्ला, चूंकि ये नाबीना थे, इनको पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है, और तफसीर मजरी में आता है कि इन्होंने बाहर खड़े होकर अल्लाह के नबी को बार बार आवाजें देनी शुरू कर दी थी, यानी कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, जिसके ऊपर अल्लाह के नबी के चेहरे पे तेवरी आई। आपका माथा तो इतना रोशन रहता था, आप तो इतने स्माइली थे, क्या आपकी आदत थी तेवरियां चढ़ाना? नहीं, तेवरियां चढ़ाना आपकी आदत नहीं थी, बल्कि आप उस वक्त जिस काम में थे उस काम के साथ आपकी डेडिकेशन का ये हाल था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वो तुर शुरू हुआ और मुंह फेर लिया। नोट कीजिए, कौन तुर शुरू हुआ और किसने मुंह फेरा? اگر یہ ساری باتیں نہ بتائی جاتی، تفسیر نہ ہوتی، یہ واقعہ شان نزول میں بیان نہ کیا جاتا، تو ہم جانتے تھے کون عبس اور کون متولہ؟ عبداللہ ابن مکتوم نے منہ پھیرا یا ابو جہل نے کس نے پھیرا؟ یہ خوبصورتی ہے. ہونا کیا تھا؟ عبس اور محمد، محمد نے منہ پھیرا یا محمد نے کیا؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا. اس کو کہتے ہیں تعظیم، ادب، مینرز. جب بات کرے نا تو اپنے الفاظ کو پہلے تولے. ہمارے الفاظ کسی کے سر پہ تھپڑ مارنے، سر کے اوپر ایک جھاپڑ مارنے والے ہوتے ہیں بعض دفعہ. آپ نے یہ کیا جی؟ آپ نے یہ کیا ہی نہیں، آپ نے یہ کہا ہی نہیں. تو یہاں سے مینر سمجھ آتے ہیں کہ کسی کو اچھی بات بھی بتانی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہو. بعض دفعہ اچھی بات بتانے کا طریقہ بہت برا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تھرڈ پرسن میں بات ہے. آبس تھا، وہ ایک شخص تھا جس نے منہ پھیرا. کسی کو بھی کسی بات پہ ڈانٹے یا پوائنٹ آؤٹ کرے، کبھی نہ کرے تم نے کیا. ہمت ہے تو یہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا بھی یہی انداز تھا، آپ جب کسی میں کوئی چیز راہ جاتے دیکھتے، فوراً اس کے بعد آپ ممبر سے جاتے، وہی ایشو ڈسکس کرتے. اور کیا کہتے ہیں؟ ماں بال اقوام، لوگوں کا کیا حال ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ باہر جھگڑ رہے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ مسجد میں آ کے آوازیں بلند کرتے ہیں. تو کیا اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا؟ آ رہا ہوتا تھا. وہ یہ تو نہیں کہ وہ گہ کے اندر چھپا کے سناتے ہیں اور ڈھکی چھپی رکھتے ہیں، لیکن ادب تھا. اس کی وجہ آ کے کہہ دیں کہ ابو جہل اور ابو لہب کو کیا ہو گیا کہ دیکھو کیسی بدتمیزیاں کرتے ہیں. تو بچوں کو بھی سمجھائیں یا کسی اور کو بھی، تو وہی بات ہے کہ انویلوپنگ اسٹائل، ٹھکا چھپاؤ. ہمارے کلچر میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ کہو بہو کو اور سناؤ، کہو بیٹی کو اور سناؤ بہو، سوری جو بھی ہے، کہو بیٹی کو اور سناؤ بہو کو. اب یہ کلچرلی اور معاشرتی زندگی میں کیسا، اس کو تم نہیں کہتے اس کو کچھ. تبلیغ میں یہ سٹائل بہت خوبصورت ہوتا ہے. کبھی ڈائریکٹ ہٹ نہ کریں، زخم ہے اور آپ اس کے اوپر ڈائریکٹ اگر ہٹ کرتے ہیں یا ٹینکچر لگاتے ہیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ تو کیا، لیکن اللہ کے نبی کا نام نہیں لیا. اور جو لوگ تفسیر نہیں پڑھتے وہ گزر جائیں گے، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ کے نبی کی یہاں حیثیت کیا تھی. انجاہ علامہ، صرف اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا تھا. یعنی اتنی چھوٹی سی بات میں وہ اس طرح غصے میں تھے یا اپنے چہرے سے ناگوالی برتی. اور یہاں نوٹ کیجئے کہ چہرے کے تاثرات کا تذکرہ تو کیا ہے، عبسہ کہہ کے، تولا کہہ کے، باڈی لینگویج کی بھی بات کی ہے، لیکن زبان سے آپ ایک لفظ نہیں بولے. یہ نوٹ کیجئے، یہ ہے تربیت کا نقطہ. آپ اپنے بچوں کے سامنے زبان مت کھولیں، پھر ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، اتنے سن ہو جائیں گے سن سن کے. آپ لوگوں کو صرف ایک آنکھ کے اشارے سے دیکھیں اور خاموش نیچے کر لیں اور ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں. یہ ہے اصل کامیاب ماں یا اچھا مربی یا مزکی یا استاد، کہ وہ بہت لمبی کہانیاں آ کے نہ سنائے، پانچ دس منٹ کا اس کا صرف اسی بات پہ سیشن نہ ہو جائے کہ وہ لوگوں کو ڈانٹتا ہی رہے. ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ضمیر، نفس اللوامہ، اس کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کی یہ ٹون اس وقت ٹھیک نہیں ہے، میں نے کیا کچھ غلط. پھر خود سوچیں گے. اور آپ دیکھیں جو مائیں کم بولتی ہیں یا جو لیڈرز کم بات کرتے ہیں نا، ان کے لوگ مور سینسٹیو ہو جاتے ہیں. پھر ان بچوں کو ذرا سی اونچی آواز سے بات کرے تو وہ رونے لگتے ہیں. پھر ماں کہتی ہے اس میں اس کو کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں ہے نا، کوئی بولا نہیں ہے. اس کے برعکس جو مائیں بولتی ہیں تو بچے بھی کہتے ہیں ممی نے 15 منٹ کے بعد ہی چپ کرنا ہے، تو نو پرابلم. تو خاموش ہے، زبان نہیں آپ نے استعمال کی. چہرے کا ایکشن تھا، اللہ نے وہ بھی نہیں پسند کیا، تو اگر بولتے تو وہ کہاں اچھا ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا غلام، آپ کے پاس ایک نابینا آ گیا تھا، وما یدری کا، آپ کو کیا پتا، لعلہ یزکا، شاید وہ سنور جائے. پہلی بات ہے وما یدری کا، آپ کو کیا پتا، یعنی غیب نہیں جانتے آپ. ایک تو انداز اس میں یہ ہے کہ آپ کو خبر نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ بتائے. دوسری بات، ارم جی آپ کی چارجر لگا دیں. دوسری بات کیا ہے، وما یدری کا لعلہ یزکا کہہ کر رغبت دلائی گئی کہ یہ ان کے ساتھ جو آپ اتنی لمبی بات کر رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے کہ یہ سمر جائیں، رائٹ؟ وہ ابھی سمرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایک شخص جو خود چل کے آ گئے، وہ تو زیادہ ہی حق رکھتا ہے نا کہ اس کو توجہ دی جائے. یعنی وہ نابینا ہے، دینی رہنمائی حاصل کر کے عمل صالح کرتا جس سے اس کا اخلاق اور کردار سنور جاتا، اس کے باطن کی اصلاح ہوتی، آپ کی نصیحت سننے سے اس کو فائدہ ہوتا، تو آپ یہاں اوپر لے کر دیکھیں کہ یہ تو آپ کے فائدے کی چیز ہے. مجھے اس کو سنتے وقت اور پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے کیا فیل ہوتا ہے کہ ایک دکاندار ہے اور کپڑا بیچ رہا ہے، مثال ہے، اس کے سامنے بہت سارے کسٹمر ہیں. اچھا، اب وہ اس کسٹمر کو جس کا موڈ ہی نہیں بن رہا، ये देख लें, ये बहुत अच्छा है, ये बाहर का है, ये जापान का है, और वो यूं 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 करके इधर से उधर इग्नोर कर रहे हैं। और उतने में कोई एक ऐसा शख्स आता है जो वाकई घड़ी भी देख रहा है और उसको लेना भी जरूर है, और ये उसको छोड़ के इनको डील कर रहा है, तो कोई उसको क्या कहेगा, वह माँ युदरी का, और तुझे क्या पता लल्लाहु यही खरीद ले, समझे ना। तो अपनी कोशिशों को गलत जगह पे नहीं लगाना चाहिए, एफर्ट्स ऑलवेज फोकस्ड होनी चाहिए, रिजल्ट वहां देखिए, किस जमीन को खोदने से तेल निकलेगा उसी जमीन पे फावड़ा चलाएंगे तो फायदा होगा ना। तो ये हमारी जो इधर उधर की कोशिशें होती है ना, एक वो कहते हैं ना, एक हैमर इधर मारी, एक उधर मारी, एक उधर मारी, नुकसान होगा, वक्त जाया होगा। इसीलिए बाद में हम शोर बड़ा मचाते हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या बताएं क्या हुआ था, लेकिन तरीका ठीक नहीं होता। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शायद ये संवर जाए, और यज्ञ करूं या नसीहत सुनता, यानी फौरी ना भी तस्के इसका हुआ तो नसीहत सुनता ही रहता, फतन फाहुज जिक्रा, और नसीहत इसको फायदा देती। मकसद वही है कि आप इसको ज्यादा टाइम दें दूसरे की निस्बत, और बाकी रहेगी वह तम मनिस्तगना, और वो जो बेपरवाही करता। अब ये कौन है? ये वो लोग थे जो अल्लाह के नबी के पास थे, ईमान से खाली, जिनके दिल में अभी तलब नहीं है, तड़प नहीं है, जिनको बिल्कुल भी अभी शौक नहीं है। अब यहां देखिए लफ्ज मन है ना, तो वाहिद लग रहा है, यानी जो बेपरवाही करता है, फअंत लहू तसद्दा, इसकी तरफ तो आप पूरी तवज्जो देते हैं, यानी जो आपकी बात सुनना नहीं चाह रहा आप तवज्जो बड़ी देते हैं, हालांकि हमें पता है कि आपका उनको तवज्जो देने का मकसद ये है कि इसका तज़किया हो जाए, लेकिन वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, हालांकि इसके ना सवरने से आप पर कोई इल्जाम नहीं है। यानी इन तीन आयतों में एक बहुत बड़ी बात है कि आपका काम तो सिर्फ तबलीग करना है, आप मुखलिसीन को छोड़कर मौरेदीन की तरफ तवज्जो करते हैं। मुखलिसीन कौन है? जो इखलास के साथ चाहते हैं। मौरेदीन कौन है? जो मुंह फेर के एराज करके उठते हैं। तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है, आपका काम सिर्फ तबलीग करना है, इसलिए इस किस्म के कुफार के पीछे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि इसमें भी एक बहुत ही गहरी बात है, इसको हम समझाएंगे। बाज कहते हैं कि उस वक्त नबी सल्लम के चचा भी वहां थे, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, इसलिए मन से उनकी तरफ निस्बत होती है। और एक और वजह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लम के पास जो अब्दुल्ला बिन उमर मक्तूम थे, वो तो अक्सर ही आए रहते थे, इजी टू रीच था, अल्लाह के नबी से वो किसी और वक्त में भी बात कर सकते थे। फिर तीसरी बात है कि उनका जो सवाल था वो इमरजेंसी का नहीं था, जो बात वो पूछ रहे थे ना वो बाद में भी पूछी जा सकती थी, कोई जरूरी नहीं था कि अभी फौरन करें। देखिए दो चीजें होती हैं, इसको आप समझ लीजिए, इंशाल्लाह इससे आपकी अपनी भी बहुत सारी इस्लाह होगी और दूसरे भी आपसे खुश रहेंगे। और वो क्या है कि ना तो कोई हर वक्त आपके पास आने वाला क्वेश्चन है इस वक्त, और ना कभी कभार आने वाला। ये देखिए कि इमरजेंसी किधर है। समटाइम आप किसी बहुत बड़ी मीटिंग में बैठे, अब आपके अपने साथियों में कोई आपके हेल्पर्स हैं, कोई कोऑर्डिनेटर्स हैं, कोई इंचार्ज है, उन्होंने एक सेकंड, एक तीन सेकंड की बात करनी है, और अगर आप वो तीन सेकंड उनको नहीं देते तो क्या होगा? बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप बैठे एकदम फोन आता है, अब आप देखिए मीटिंग, और ये अक्सर रहता है, ये चीजें मौजूद है। अब फोन मीटिंग में, मीटिंग एक घंटे की है चलेगी, फोन आपका साइलेंस में था, लेकिन देखा अब आपको किसी अपने ऐसे साथी का फोन नंबर दिखा जो आमतौर पर इस वक्त नहीं करता, और सबसे बड़ी बात उनको पता भी था कि आप इस वक्त मीटिंग में, तो आप क्या सोचेंगे? देयर विल बी समथिंग रॉन्ग, कोई गड़बड़ नहीं, जस्ट मैं अब दोबारा बात करती हूँ, आई विल टेक माई कॉल, कोई हर्ज नहीं है। यानी अहम चीजों को ओवरलुक भी नहीं करना, पीछे भी नहीं डालना, और गैर अहम के पीछे भी नहीं पड़ जाना। तो जो इब्ने मक्तूम थे उनका इस वक्त आना पूछना कोई मैनेजमेंट इश्यू नहीं था, कोई मुस्लिम उम्मत के लिए कोई ऐसी बात नहीं थी कि अगर अल्लाह के नबी उनकी बात ना सुनते तो नुकसान होता, ये उनका पर्सनल इश्यू था। यहाँ एक और फायदे की बात नोट कीजिए, इब्ने मक्तूम का आना और उनका क्वेश्चन पूछना पर्सनल इशू था, लिखिए इनफिरादी इशू था, जबकि चार छह बड़े बड़े सरदारों के साथ तबलीग आपका करना एक इज्तमाही इशू था। इज्तमाही कोशिशों के वक्त इनफिरादी चीजों को ओवरलुक करें, कोई सिर्फ इतना ही पूछ दे कि अच्छा मैं कहीं जा रहा हूं, भाई आप लिख के पर्ची छोड़ के जाएं, आप ये ना बीच में लिखें कि अब मैं जाऊं, अच्छा मैं खड़ी हूं, मैं चली जाऊं, उतने में सारी बात बदल जाए। तो इसमें बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर ये बात हमें समझ में आती है कि अल्लाह ताला ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे वक्तों पर रोका, तो इसमें बहुत ही ज्यादा جی سر. پھر اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے اور وہ کیا ہے, وما یدریک الا اللہ یزکا, اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسی چیز کی تکرار کر دینا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان جب کبھی کسی سے دین کی بات کرے تو تڑپ اور طلب دل میں یہی ہو کہ وہ یزکا اور یزک, دیکھیں ایک لفظ ہے یزکا ٹھیک ہے, اور دوسرا لفظ کے یزکرا, فرق ہے دونوں, بہت فرق ہے. یزکا کے اس کا تزکیہ ہو جائے, پیوریفیکیشن, اور یزکرا کیا ہے, نصیحت لے لے. پہلا مرحلہ یزکرا کا ہوتا ہے, پہلے انسان نصیحت لیتا ہے, آہستہ آہستہ سنتے سنتے پھر تزکیہ ہوتا ہے, اور ساتھ ہی کہہ دیا فتن فہو ذکرا. کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے ان تین لفظوں کا, کہ ذکرا کا معنی کہتے ہیں کثرت ذکر, یعنی آئیں گے تو یہ خوشی سے سن لیں گے, لیکن جو آج بیٹھے میں ان کی بات جو ہے وہ ذرا سی سیریس لے لیجئے, یہ آج نہ سن, آج سنے بغیر اٹھ کے چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. پھر ایک اور چیز جس پہ مفسرین نے توجہ دلائی وہ کیا ہے کہ دونوں لفظوں کا آگے پیچھے آنا, پہلے کیا یزک پھر کیا ہے یزکر, ٹھیک ہے. ان دونوں کو ذرا سا سمجھ لیتے ہیں. پہلی بات کیا ہوتی ہے, یہ جو لفظ ہے نا یزک کا, یہ ابرار اور متقی لوگوں کا عمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نہیں, ایک بہت اعلیٰ درجے پہ جب بندہ پہنچتا ہے, پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ داہر میں ابرار کے لفظ کو, ان الابرار, آگے بھی آئے گا یہ لفظ بہرحال. اب کیا ہوا کہ جو بہت زیادہ اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں برائیوں سے, گندگیوں سے, اور وہ نفس کی خواہشات کو دبا لیتے ہیں نا, وہ تو پہنچ جاتے ہیں یزک کے مرحلے پہ, ٹھیک ہے. اور جو دوسرا لفظ ہے نا یزکرا, یہ ابتدائی شخص کا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یزکرا کا سفر یزکا پہ جا کے پورا ہوتا ہے, تو یہ ایک بہت دن لگنے والی چیز ہے, ایک دن میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. شروع میں بس بندہ سنی لے تو بڑی بات ہے, پھر آہستہ آہستہ اللہ کی یاد, اس کی عظمت, اس کا خوف دل میں بڑھ جاتا ہے اور آتا ہے. اور ایک اور بھی اس میں قابل غور دکھتا ہے, او کا لفظ ہے, اور یا کیوں کہا, یہ کیوں نہیں کہا کہ لا اللہ یزکا و یزکر, بات واضح, تزکیہ بھی ہو اس کا اور یہ نصیحت بھی پکڑے, نہیں کہا یا تزکیہ ہو جائے یا نصیحت پکڑ لے. یہ بھی اب ایک خوبصورت نقطہ ہے کہ چلو دونوں میں سے ایک تو ہو سکتا نا, دونوں ہو جائیں ویل اینڈ گڈ, لیکن دونوں نہ ہوں تو کم از کم ایک بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. ایک اور چھوٹا سا اصول اس میں سے اخذ ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ جو آنے والا شخص تھا وہ مسلمان تھا, اور جو پہلے سے بیٹھے تھے وہ غیر مسلم تھے, نان مسلم تھے. جب کبھی ایسا معاملہ آ جائے, جب ایسا معاملہ ہو, یاد رکھیے عام حالات میں نان مسلم کو ہم عزت نہیں دے سکتے, مطلب پریفر نہیں کر سکتے مسلم پہ, لیکن جب طلب اور تبلیغ کا معاملہ ہو تو پھر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر مسلمانوں کی تربیت اور ٹریننگ سے زیادہ ہونی چاہیے, یہ مراد ہے اس میں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, اب ہم نان مسلم سے کیسے بات کریں, ابھی تو ہمارا مکی دور چل رہا ہے, اور وہ صرف مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. بعض لوگ ہیں جب ان سے بات کی جائے کہ اچھا آپ مسلمانوں کے ساتھ تو ماشاءاللہ کافی محنت کر رہے ہیں, تو نان مسلم تو کہتے ہیں نہیں ابھی ہم مکی دور میں, ابھی ہم غیر مسلموں کی بات نہیں کرتے, تو یہ درست نہیں ہے. انسان کو اس چیز کی فکر رکھنی چاہیے کہ دونوں چیزوں میں بیلنس رہے. ہم بیٹھے ہیں مسجد میں, بہت سارے مسلمان ہیں, اتنے میں ڈور کھلتا ہے اور ایک نان مسلم آتا ہے, حال حلیے سے بتا رہا ہے کہ میں نان مسلم ہوں, تو آپ فوراً اس کو توجہ دیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کر رہا ہوگا. اور یہ جو لفظ ہے نا تصدا, فانت لہو تصدا, تصدیہ کیا لفظ ہوتا ہے, کسی کو یاد ہے پیچھے ہم نے پڑھا ہوا ہے تصدیہ کا لفظ, مقام و تصدیہ سورۃ الاعراف شروع میں, مشرکین مکہ کی تب عبادت کیا تھی, سیٹیاں بجانا اور تالیاں پینا, ٹھیک ہے, مکا سیٹیاں تھی اور تصدیہ تالیاں تھی, آواز آتی ہے نا جب تالی بجتی ہے, بس وہی لفظ ہے. تو تصدیہ میں کیا لفظ ہے پھر آ گیا, اس میں بولنا, پیچھے بات کرنا, کسی چیز کا لانا, یعنی کہ جو آپ کی بات نہیں سننا چاہتا آپ اس کے اوپر تو بہت زور لگا رہے ہیں لیکن دوسرے کو آپ چھوڑ رہے ہیں, خیر کوئی بات نہیں. اب اگلی صورت میں بتایا گیا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى, اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے, کون, ابن مکتوم, وہ یخشا, اور وہ ڈر بھی رکھ رہا ہے, اس کو نوٹ کیجئے, آیا بھی ہے دوڑتا ہوا، تڑپ ہے، طلب ہے، صحیح کرتا ہوا آیا ہے، کتنی چیزوں کو پینڈنگ کر کے آیا ہے، اپنے گھر کے کاموں کو، مصروفیات کو پسے پشت ڈال کے آیا ہے، اور آتے ہوئے ساتھ جلدی میں خشیت نہیں بھول گیا، وہ یخشا، تو ڈر بھی رہا ہے، اور ڈر کس چیز کا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور پیچھے صرف آنے سے بات نہیں بنتی، سننے سے بات نہیں بنتی، قرآن کی محفل میں بیٹھنے سے بات نہیں بنتی، خشیت لے کر بیٹھیں گے تو بات بنے گی. اگر میں ادھر پڑھاتے ہوئے آپ کو سب کے لاکھ کے لگاؤں اور دس اینڈ دیٹ، لیکن خشیت نہ میرے اندر ہو نہ میں آپ کو فیل کراؤں، تو آپ خوش خوش جائیں گے، چلے ایک صورت اور پوری ختم ہوئی، چلے گئے. تو قرآن کی محفل میں خشیت کے بغیر بیٹھنا اپنے آپ کو محروم کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تک دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا نا، آپ کی باتوں سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، نہ وہ ان کو اپنائے گا اور نہ ان کا عمل کرے گا. فن تن ہو تلخا، تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں. تلخا کا لفظ وہی ہے جو اگلی صورتوں میں الحا کو متقاصر، اور پیچھے بھی آپ پڑھ چکے یل ہی ہم العمل، سورت نحل جو چودہویں پارے کے شروع میں ہے نا، سورت نحل آئی تھنک سو، پہلی سورت ہے، پہلی آیت ہے کتلوا، اکیسواں پارا، سوری اس کو صحیح کر دیں، اکیسویں پارے کی پہلی آیتوں میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ویل ہی ہم العمل، تو الحا یل ہی کسی کو اہم چیز سے ہٹا کر غیر اہم چیز پہ ڈال دینے کے لیے آتا ہے. یہاں بھی وہی ہے کہ اچھا آپ پھر اسے اوور لک کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کلا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کلا کس بات پہ ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. انہا تذکرہ، یہ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو آپ ان کو سنانے کی کوششوں میں ہے یہ نصیحت کی چیز ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت لے لے، ہر ایک نہیں لے گا، ہے نصیحت کی چیز. آپ کا ان کی صاحب حیثیت لوگوں کی طرف اور مورزین کی طرف توجہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کتاب کو ان کے سامنے رکھ دیں، اور اگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ لیا تو ان کی مرضی. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اسے نصیحت لے لے، لینا چاہے گا اللہ ضرور دے گا، رغبت کریں گے تو اللہ اس میں اور برکت ڈالے گا. جو اسے نصیحت حاصل کرے، اسے یاد کرے، اس کے بعد یہ بات پر عمل کرے، اس کو نصیحت ملے گی. اور جو اعراض کرے، بے رخی برتے جیسے کہ قریش کے اشراف نے کیا، تو پھر ان کی فکر کرنے کی ضرورت آپ کو بالکل بھی نہیں ہے. ہے کدھر یہ؟ فی صحف مکرمہ، یہ تو پرعظمت صحیفوں میں ہے. مکرمہ عزت والے، صحف صحیفے کی جمع، یعنی یہ اللہ کے پاس موجود ہے. یہاں اس سے مراد لوہے محفوظ ہے، کیونکہ وہیں سے یہ قرآن اترتا ہے نا. آپ پتہ کہ قرآن کے نزول کے دو مرحلے ہیں، ایک لوہے محفوظ سے آسمان دنیا تک، اور دوسرا دنیا سے اٹھا کر اللہ قلب محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا نزول یکبارگی ہو گیا تھا، اللہ نے دنیا بناتے وقت سب چیزیں جمع کر کے لوہے محفوظ میں ڈال دی، لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پہ آ گیا. آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آنے میں 23 سال لگے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بڑی حکمت والے ہیں اور بڑے حکمت سے پر ہیں. مرفوعت متحرہ، جو بلند و بالا اور پاک صاف ہے، یعنی جو فرشتے اس کو لکھتے ہیں یا جس جگہ یہ قرآن کے اوریجنل نسخے پڑے ہوئے ہیں وہ بہت اوپر ہے. مرفوع کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے ہاں رفیع القدر ہیں، بہت اوپر ہیں، بلند ہیں، شبہات سے پاک ہیں، نقص سے پاک ہیں، دونوں معنی ہوتے ہیں نا. دیکھیں رفعت بلندی ایک ظاہری ہوتی ہے، جیسے آپ کسی کو اوپر بلند جگہ پہ بٹھا دیں، ٹھیک ہے، اور ایک رفعت ہوتی ہے جو عزت کے معنوں میں، ٹھیک ہے. دونوں معنی ہے ادھر، کہ بہت اوپر بھی ہیں اور شک شبے سے پاک ہیں، اور متحرہ بالکل پاک ہیں، کیونکہ پاک لوگوں فرشتوں کے سوا انہیں کوئی چھوتا ہی نہیں، اور اسی طرح کمی بیشی سے پاک ہیں. یہ بات ہم نے پہلے کس صورت میں پڑھی تھی؟ صورت شاباش، سورت واقعہ میں پڑھی تھی کہ لا یمسہ الا المطہرون، تو وہاں بھی قرآن کے اسی اوریجنل نسخے کی بات ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے بیعیدی سفرا، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو کرام بررا، جو بزرگ بھی ہیں اور پاک باز بھی ہیں. یہ جو لفظ ہے نا سفرا، اس کو سمجھ لیجئے، بیعیدی سے تو آپ سمجھ گئے ہاتھوں میں، سفرہ کھلنے کے. سفرہ کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا، یہ کھلنا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپن ہونا. یہ جو سفر کرتے ہیں نا ہم لوگ ٹریولنگ کے معنوں میں، وہ بھی یہی ہے. سفر میں انسان کے اوپر بہت بڑی بڑی حقیقتیں کھلتی ہیں، آپ کہہ لیجئے. تو سفر میں لوگوں کے حالات بھی بہت کھلتے ہیں، کون صابر ہے، کون شاکر ہے، کون بڑبولا ہے، کون نازک مزاج ہے اور کون بہت ایڈجسٹیبل ہے اور بہت ہی زیادہ ایزی گوئنگ ہے، یہ سفر میں کھلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی سے لفظ سفیر بھی ہے ایمبیسڈر کے معنوں میں. یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ سفروں سے مراد فرشتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے وہ سفرۃ الکرام البررا کے ساتھ ہوگا. وہ فرشتے جو جن کو اللہ نے کرام البررا کا اچھا قرآن پڑھنے والا ان کے ساتھ ہے. اچھا، آپ اب دیکھیں جن کو اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے، اچھی آواز ہے، مخارج اچھے ہیں، ان کے لیے تو یہ خوشخبری ہے اور خواہش کرنی چاہیے کہ ہم اچھا قرآن پڑھیں اور ایسے نیک فرشتوں کے ساتھ ہوں. لیکن جو مشقت سے پڑھتا ہے، صحیح بول ہی نہیں سکتا، اس طرح کا اس کا ایکسنٹ ہے ہی نہیں جیسے کہ بہت ہی ایکسپرٹس کا ہوتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے دگنا اجر ہے. پہلے کو اچھی صحبت دلوا دی اور دوسرے کو اجر دیا، یہ بخاری کی روایت ہے اور اسی آیت کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وہاں آپ دیکھنا چاہیں دیکھ لیں. تو اس کتاب کو کوئی چھوٹی کتاب نہ سمجھو، جو لینا نہیں چاہتا ان کو دینے کے لیے تڑپ نہ رکھو، وہ نہیں لیتے تو چھوڑ دو، مانتے نہیں ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ ان کے اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے کے مکلف نہیں ہیں اور اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے رکھیں. پھر اسی طرح دیکھیے کہ ادھر چونکہ قرآن کے لیے لفظ مطہرہ بھی آیا تو جنابت والا یعنی جم بھی اس قرآن سے دور رہے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن نہ پڑھے، ہر ایک پڑھ سکتا ہے سوائے جنبی کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے تھے تو پھر نہیں پڑھتے تھے. اسی طرح دیکھیے پیریڈز میں اور بے وضو قرآن کا چھونا، لفظوں کے اوپر ہاتھ لگانا اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ قرآن کی خوبی ہے. یہاں سے یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم اس اپنے قرآن کی عزت کریں. جب کوئی چیز بہت استعمال ہوتی ہے نا، سپارے کی صورت میں یا ورک بک کی صورت میں، تو وہ ہر جگہ ہی پڑی ہوتی ہے، اس پہ گھی بھی لگ جاتا ہے اور اس کے اوپر کہیں نہ کہیں یعنی کوئی اور چیزوں کے نشان پڑتے ہیں. تو اپنی ان کتابوں کی عزت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو سافر لفظ ہے نا، سافر اسی لفظ سے، یہ سفر سے کاتب کو کہتے ہیں، لکھنے والا. کرامن کاتبین کا نام سنا ہوگا. بس کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی وحی کو لکھنے والے فرشتوں کا یہ نام ہے. اور سفر کو اگر سفیر یعنی قاصد کے معنوں میں لیں تو سفر سفیر کی جمع ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس سے مراد رسل ملائکہ ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام اور وحی کی کتابت کرنے والے لوگ ہیں. یعنی اس ایک لفظ کے ڈفرینٹ معنی بنتے ہیں کہ یہ سب قرآن کے سفیر ہیں، قاصد ہیں، اللہ کے بندوں کو کتاب سے جوڑتے ہیں. یعنی ہر بندہ جو دوسرے کو کتاب پڑھانے اور پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے وہ ایک قسم کا سفیر ہے. کتنی بڑی آنر ہے اگر اس کو انسان اپنے اوپر لے کر سوچے. تو لہٰذا ہم سب کا یہ فرض ہے کہ قرآن کو عظیم سمجھیں، اس پر ایمان لائیں، اور جو اس کتاب کی عزت نہ کرے، اس کو جلائے اور اس کو برے طریقے سے استعمال کرے تو وہ اپنے رویے سے بتا رہا ہے کہ یہ میں درست کام نہیں کر رہا. اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں، اور یہ قرآن کا اندازہ بہت جگہ دیکھیں گے. جب لوگ کتاب کی عزت نہیں کرتے، نبی کی قدر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا اپنے آپ کو تو دیکھو، تم کیا ہو. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی اور نبی کی تکذیب کرنے والے متکبر ہوتے ہیں، اپنی ذات کو بڑا کہنے والے اور اپنے آپ کو بہت ہی عقل مند سمجھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی تم نے اپنے حال پہ غور کیے، تم ہو کیا. اور یہاں جو انداز اختیار کیا جا رہا ہے اس کو اردو میں پہلے سمجھ لیں کہ جیسے ہم کسی کو غلط کام کرتا دیکھ کر کہتے ہیں تیرا بیڑا ترجے، یا تجھے کیا ہو گیا، تیری عقل ماری گئی. تو کیا کہا گیا عربی میں؟ قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ کی مار انسان پر کیسا نہ شکر ہے. پہلی بات تو یہاں لکھ لی دیا، الانسان سے مراد کافر ہے. انسان کا لفظ بول کر قرآن کو جھٹلانے والے کا ذکر کیا گیا ہے، اور قتل وہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں تم پہ اللہ کی مار، یعنی محاورہ ہے یہ. من ای شیء خلقہ، اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفہ، ایک نطفے سے. خلقہ فقدرہ، پھر اندازے پر رکھا اس کو. ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا. ثم اماتہ فاقبرا، پھر اسے موت دی اور قبر میں دفن کیا گیا. دیکھیے گا، ایک دو تین چار اور پانچ، پانچ منی لفظوں کی آیتوں میں انسان کی اصل حقیقت، اس کی دنیا میں آنا، اس کا دنیا میں آنا اور اس کا دنیا سے جا کر قبر میں جانا بتا دیا گیا. کون اس کتاب کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یعنی یہ پانچ لفظوں کی کہانی ہے میری اور آپ کی. کوئی انسان جو دنیا میں آیا اور اس نے اگر اللہ کی بات نہ مانی تو اللہ نے اس کا یہاں تذکرہ کر کے ہمیں بتا دیا کہ دیکھ لو یہ وہ شخص ہے جو بغیر کسی سند اور دلیل کے قیامت کا جھٹ کو جھٹلاتا ہے. قتیلا کا لفظ لوئینا کے معنوں میں لوئینا، اور ما اکفرا جو ہے اس کو فعل تعجب کہتے ہیں. حیرت، سٹرینج، یہ کیا کہتا ہے، یہ کیسا ہے، یعنی کس قدر نہ شکر ہے، یہ مراد ہے. اور اس کو بھی غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ دیکھو ذرا سوچو پانی کے کیسے قطرے سے پیدا ہوئے ہو، کیا تمہیں تکبر زیب دیتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جب پیدا کیا پھر اس کے بعد ساتھ ہی کہہ دیا کہ سوچو خلق کا خوب قدرہ، پھر اندازے پر رکھا اس کو، یعنی اس کے ہاتھ اتنے ہی بنائے جتنے ہونے چاہیے تھے، آنکھیں اتنی تھیں، دو ہاتھ دو پاؤں دیے، سارے جسم کے اعضاء کو مناسب رکھا، یہ فقدر ہے، یعنی اس کو بالکل مناسب رکھا. اور ثم السبیل یسرا، اب اس کی تفاصیل دیکھ لیتے ہیں. پھر راستہ آسان کر دیا، یہ کون سا راستہ آسان کیا؟ اگر آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں آیتوں کی تو دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا، ڈیلیوری کی طرف اشارہ ہے. واللہ ہی اگر اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھتا نا کہ بچہ کیسے پیدا ہو، اور اگر جو آپشن اس وقت ہے دنیا میں بچے کے آنے کی یہ پیش کی جاتی تو انسان کیا کہتا؟ امپاسبل، ہاؤ از اٹ پاسبل، بیونڈ دا امیجینیشن. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے کس غیر مخصوص طریقے سے اللہ راستے کھولتا جاتا ہے. ماں تکلیف میں ہے، پریشان ہے کہ جان چھوٹے، جلدی سے میں فارغ ہوں، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ابھی راستہ نہیں بنا. یہ ہے ثم السبیل یسرا، پھر ماں کے لیے مشکل، پھر اندر سے بچے کی فائد، پھر تکلیف، پھر درد، اور پھر بندہ دنیا میں آتا ہے. یہ سبق دے کے بھیجا گیا. اس دنیا میں آنے کا راستہ مشکل ہے. آگے آپ پڑھیں گے ایک اور آیت میں آئے گا کہ اس دنیا میں انسان کو اللہ نے مشکل میں پیدا کیا. فی کبد، مرحل سورہ بلد میں آتا ہے کہ انسان کو کبد میں پیدا کیا. یہ دنیا پھولوں کی سہج نہیں ہے. دنیا میں آتے ہوئے بچے کو ایک لاشعوری طور پہ میسج دیا گیا کہ اس دنیا میں آؤ گے تو سٹرگل کرنی پڑے گی. اگر بچہ اس وقت سٹرگل نہ کرے تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے کہ کئی اور طریقے ہو سکتے تھے نا بچے کو دنیا میں لانے کے. چلیے اللہ ماں کے پیٹ میں ہی رکھتا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ماں کے پیٹ کے ساتھ ایک نیچے جھلی سی بن جاتی، جب بچہ گرو اپ ہو جائے تو اس کو کاٹتے اور دیٹس اٹ، جیسے کینگرو میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی کان کے ساتھ بھی ایسی چیز لگا دیتے کہ بچہ اسے نکالتا. کئی طریقے ہو سکتے تھے، ماں سے ہی پیدا کرتا، لیکن آپ سوچئے امپاسبل کو پاسبل کیا. اور اللہ کہتا دیکھو آتے کہاں سے ہو، پھر تمہیں تکبر زد دیتا. دیکھیے منی سے بنا، حقیر چیز سے بنا، دنیا میں جسم کا سب سے گندا حصہ اس کی دنیا میں آنے کی وجہ بنا، پھر اس کو کہا جا رہا کہ تکبر ہے. کیا سچ نہیں کہا کہ قتل الانسان ما اکفرا؟ لیکن وہ سر سے پیدا ہوتا بچہ، تو ذرا اکڑتا بھی جی سر سے پیدا ہوا. اور جیسے ہندو دھرم میں یہ نت ہے کہ جو برہمن ہے وہ بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، اور شودر جو ہیں وہ بھگوان کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں. اب آپ جو مرضی کہہ لیں، دنیا میں ہر ایک ہی راستے سے آیا. فرعون بھی اسی راستے سے آیا، اور ابراہیم اور باقی نبی بھی اسی راستے سے آئے. کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. پھر اسی طرح اس کا ایک دوسرا مطلب ثم السبیل یسرا کا کیا ہے؟ خیر اور شر کے راستے اس پر واضح کر دیے. جینا کیسے ہے، دنیا میں رہنا کیسے ہے، کیا ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے. اور پھر دیکھیے، چلیے زندگی تو ایک نعمت تھی، ثم اماتہ، پھر موت تھی، فاقبرہ، پھر قبر میں دفن کیا. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہم تو نہیں کہتے ہمیں موت ہے، ہم تو نہیں کہتے قبر میں دفنایا جائے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں بھی اللہ کا کتنا پیارا قانون ہے. انسان ایک کیفیت ایسی آ جاتی ہے اس پہ بیماریوں اور بڑھاپے کی وجہ سے قابل رحم ہو جاتا ہے. لوگ اس کے اوپر رحم کھاتے ہیں، چپکے چپکے پہلے تیمارداری کرتے ہیں، پھر کوندوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں بس اب اللہ اب ان پہ رحم ہی کر دیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بیڈ پین لگ جاتے ہیں، انسان اپنی ضروریات کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. کتنا ترس آتا ہے اس وقت ان لوگوں پر جو بےچارے بستروں پہ بیماریوں اور زخموں میں, اور جو آپ دیکھیں کہ جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں اور جو آخری دنوں میں ان کی شکل و صورت ہو جاتی ہے, یہ پپوٹے بھی ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا یہ پپوٹے اوپر چلے جاتے ہیں, یہ پلکیں بالکل سیدھی ادھر لگی ہوئی دکھتی ہیں. اس لیے کبھی ایسے کسی کو دیکھیں تو وہ جب مرتا ہے تو اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی, کیوں کہ وہ پپوٹا ہی ختم ہو چکا ہے. کئی دفعہ منہ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں کبھی کچھ, اور یہ ساری کیفیات اللہ نے کہا شکر کرو, تھینک یو بولو اس زمین کو, فاک بھرا. کتنی عزت سے اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھے دفناتے ہیں. کوئی جوان مرے, کوئی بوڑھا مرے, کوئی نیک مرے کہ کوئی بد مرے, کتنی عزت ہے. کوئی مرے تو اس کی آنکھیں بند کر دو, پھر اس کو اوپر سے چھپا دو اس کے چہرے کو, اس کے چہرے کی بدلتی ہوئی کیفیات کوئی نہ دیکھے. پھر اس کو بڑے پیار سے نرم ہاتھوں سے غسل دو, پانی نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم, میں لیوک وارم کر لو اور بیری کے پتوں سے نہلاؤ. پھر اس کو کافور لگاؤ, پھر اس کے پیٹ کو دباؤ, اور ہاتھ لگاتے وقت پہلے ہاتھ پہ کوئی گلوز پہن لو. یہ عزت نہیں ہے؟ فاک بارہ میں عزت دینا ہے. پھر سارا کچھ کر کے بڑے پیار سے کرو, اور دیکھو سخت ہاتھ نہ لگانا. جس نے مردے کی ہڈی توڑی اس نے زندہ کی ہڈی توڑنے کی طرح کس کو تکلیف دی. پھر اس کے بعد کتنے پیار سے اس کو کفناتے ہیں, اور کتنی عزت سے پھر کندھوں پہ اٹھا کے اس کو لے جاتے ہیں. پھر اتنے لوگ مل کے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں, اور کتنی محبت سے قبر میں ڈالا جاتا ہے. آپ سوچئے لوگ مرتے اور ٹریش کین کی میں ڈالنے کی طرح اس طرح مردوں کو ڈال دیا جاتا. مردوں کو درندے کھائیں, پرندے ان کو نوچیں, ان کی بو آئے, کسی وقت کوئی بلی آئے اور اس کے منہ میں کسی کا سر ہو, کتے کے منہ میں اس کی بازو ہو, کیا یہ عزت تھی؟ اسی لیے مسئلہ حرام ہے اسلام میں کہ مرنے کے بعد لاش کو ٹکڑوں میں کاٹ دینا. اللہ کہتے کبھی تم نے اس پہ غور نہیں کیا, اے انسان میں نے تجھے کتنی عزت دی کہ مرنے کے بعد بھی تیرے پردے رکھے. اور حکم کیا کہ اگر مردے کے جسم میں کوئی عیب دیکھ لو, کوئی تکلیف, کوئی نقصے کو خبردار اس کا ذکر نہ کرنا. نہلانے والے بہت سارے نہ ہوں, بس ایک آدھا ہی بہت ہے, اور اگر کوئی عیب دیکھا تو چپ کر جاؤ. کتنی بڑی بات ہے. اور ہم اگر اس کو قصے بنا کے, کہانیاں بنا کے سنائیں, اور جب تک کوئی شکل نہ دیکھنے دے ہم کہتے ہیں اتنی دور سے آئے شکل بھی نہ دیکھے. میں تو پہلے بھی کہتی ہوں میری تو کوئی نہ دیکھے, پھر جب ہم نے بعد میں آ کے کمنٹ بھیجنے کتنا نور تھا, اور کوئی کہتا رنگ کالا ہو گیا تھا اور کوئی کہتا رنگ پیلا ہو گیا تھا. کوئی نہ دیکھے کسی مرنے والے کی شکل, زندگی میں دیکھ لے. لیکن افسوس کی بات ہے وہ لوگ جو زندگی بھر شکل نہیں دیکھتے, وہ بھی آپ کے مرنے کا سن کے آ جاتے ہیں. وہ سگے بھائی بہن جو آٹھ آٹھ دس دس سال سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے, وہ بھی اس کی ڈیتھ باڈی کو دیکھ کر آ کے روتے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دو, اور بہن میں اب کیا کروں, میں کس کو بہن کہوں. جن کی شکلیں دیکھنی ہے زندگی میں دیکھ لیں. اور آپ دیکھیں اس کے کئی مختلف اینگل ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم اذا شاء انشر, پھر جب چاہے گا اسے زندہ بھی کر دے گا. کلا لما یقضی ما امرہ, ہرگز نہیں, اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں کی. پوری گزار گیا, اس کو سب کچھ نعمتیں ملی, اللہ نے کیا اکرام نہیں کیے, لیکن دیکھو اس کا حال کیا کہ اللہ کی دیوی نعمتوں پہ اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا. آج تک اس کو اپنے مالک کی خبر ہی نہیں ہوئی. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ایتھیسٹ پہ, اور بہت حیرت ہوتی ہے کافر پہ. کتنے سال کا ہو گیا, 60, 70, 80, 90 سال, 100 سال کی عمروں کے. میں سوچتی ہوں اس 80 سال کی عمر میں کوئی ایک موقع نہ آیا کہ یہ کہہ دیتا کہ لا الہ الا اللہ. اور آتے ہیں ہر انسان پہ, دکھ بھی آتے ہیں, سکھ بھی آتے ہیں, بیماریاں بھی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنا ظالم انسان ہے, اتنا سخت ہے, اتنا سٹبن ہے, لوہا بھی پگھل جاتا ہے, پتھر بھی گر پڑتے ہیں. اس انسان کو ایک بار اللہ کا حکم ماننے کی توفیق ہی نہیں ہوئی. یعنی ایسے نہیں لگ رہا کہ بالکل ہتھوڑے برسانے والا انداز ہے. سوچو, غور کرو تخلیق پہ اپنی, تم ہو کیا, تم تھے کیا, تم بنتے کیا ہو. اور جب گردن جھکتی ہے نا اللہ کے آگے, تو یاد رکھیے کہ اپنی اوقات یاد رکھنے سے جھکتی ہے. اپنی اپنی بھی گردن کو انسان دیکھے تکبر کے ساتھ, اور جو چلنے کا سٹائل ہوتا ہے. آپ دیکھیے جب اللہ چار پیسے دے دے, یا کوئی عہدہ دے دے, یا کوئی جاب اچھی مل جائے, تو چال ہی بدل جاتی ہے. اس وقت انسان عنایتوں کو سوچے. اور میں اکثر ان آیتوں کے بارے میں غور کروں یا دوسری آیتیں ہیں, تو میں سوچتی ہوں کہ انسان اگر اپنی اصل کو دیکھ لے جس پہ بھی بات ہو رہی ہے, تو کبھی اکڑ اکڑ کے تو نہ چلے. پین نوڑ نوڑ بات ہے لیکن اکڑ نہیں ہے. اللہ کی نعمتیں لیکن اکڑ نہیں ہے. اپنے آپ کو پیچھے رکھنا ہے. پھر اب دیکھیے کہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابس ابتوا اللہ کی بات ہوئی نا, یہاں انسان کے اندر کی اکڑ کی بات کی جا رہی ہے. اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ اللہ کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتا. کیا اس کی اوقات ہے, کیا یہ اپنے آپ کو سمجھتا. تو اس کو آپ اپنے لیے لیں. کبھی بھی دل چاہے نا اپنے آپ کو بڑا کرنے کو. اچھا, بڑا کرنے کا سٹائل کیا ہے؟ مجھے یہ کہہ گئے. خاندان سے تو روٹے ہی رہتے ہیں اکثر وقت ہم. اس نے یہ کہہ دیا, پھر دعوت تھی تو مجھے نہیں پوچھا, گئے تھے تو مجھے سب سے پیچھے بٹھایا اور مجھے عزت نہیں دی اور مجھے اہمیت ہی نہیں دی. آپ پوچھئے اس وقت خود سے, سب کو پتا ہے, سب کے ساتھ فطری حاجت لگی ہوئی ہے. ایک انسان جس کے پیٹ میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک گندگی رہتی ہے, آپ کو پتا کہ جب جسم میں جا کے کھانا ہضم ہوتا ہے نا تو ایک دم ہی اس کو جتنی پیدا ہوتی, جب تک کہ وہ پوری طرح ڈائجسٹ ہو کر میدے سے پھر بگ انٹسٹائن ہوتی ہے اس میں پہنچتا ہے, پھر وہاں سے اسمال انٹسٹائن میں آتا ہے. آپ کو پتا ہی ہوگا. اب وہ اتنی لمبی انٹسٹائن ہے, جب میں نے فرسٹ ٹائم اس کو دیکھا تو میں نے اس وقت یہ چیز محسوس کی تھی. اور اس کے آخری ایج پر انسان کا پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے جہاں سے فضلہ نکلتا ہے. دو راستے ہیں نا, ایک پیشاب کا اور ایک پاخانے کا. پاخانے کے راستے تک کھانے کو جانے میں کئی میل لمبی انتڑیوں سے گزرنا پڑتا ہے, اور اس دوران بھی اس پہ سٹیپس میں کچھ نہ کچھ ایکشنز ہوتے ہی ہیں. جس بندے کے پیٹ میں چلے دن میں ایک بھی بار کھائے گا تو 2-3 گھنٹے گندگی رہے, اس کو اکڑنے کا حق ہے. ایک ہوا خارج ہوتی ہے نا انسان کی, اپنی ہی ہوا, تو اس کا ناک بند ہونا لگتا ہے. وہ ایک ہوا جو خارج ہو تو انسان کا وضو توڑ دے. کیا اس انسان کو اکڑنے کا حق ہے, بڑا ہونے کا حق ہے, دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو اتنا دکھی کرنے کا حق ہے؟ یہ جو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں چبھ جاتی ہیں نا لوگوں کی, اور پھر کہوں گے کہ خاندانوں کی تو زیادہ ہی چبھی ہوتی ہیں, اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اپنی اوقات نہیں پتا. ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسے اور یہ ویسے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا اپنی زندگی پہ غور کرو, تم کیا ہو, اللہ نے تمہیں رکھا. صبح اٹھ کے اگر برش نہ کرے انسان تو شاید میرا لے پانی کا ایک قطرہ پینے کو دل نہ کرے. بھوک لگتی کب ہے, جب دانت صاف ہوتے ہیں, اس سے پہلے دل نہیں کرتا. سونے جیسی چیز کو آپ کے آگے رکھ دے, آپ کہتے ہیں ابھی منہ ہی نہیں کھل رہا, میں کیا کھاؤں. اور ایسا انسان جس کو اللہ اتنی بے بسیوں سے گزارے, پھر وہ اکڑے, پھر وہ بڑا کرے, پھر اللہ کو نہ مانے. اللہ کہتے کہ ایک دفعہ اس کے دماغ میں نہیں آیا یہ بات کہ اس کو پیدا کس نے کیا, پھر اکڑتا. وہ کہتے نہیں, گاڈ کا کانسیپٹ ویری نیو ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ گاڈ ہے کوئی, اور میں تو اپنا گاڈ خود ہی ہوں, اور بس میں تو خود کو ڈکٹیشن خود ہی دوں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ مرنے پہ قادر, نہ جینے پہ قادر, نہ دوبارہ اٹھنے پہ قادر. اور اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے, اللہ نے اتنا کچھ دیا, اسباب دیے, وسائل دیے, جسم, ذہن, طاقت, دل, دماغ, لیکن ان سب کو پا کر بھی خیر اور شر میں فرق نہیں کر سکا. اس سے بھی زیادہ کوئی سٹبن ہوگا, اتنا بے اختیار, اتنا پریشان. اور آپ دیکھیے چلے, زندگی میں دنیا میں آنے پہ ہم قادر تھے. کیا آپ اپنے بچے پیدا کرنے پہ قادر ہیں؟ جتنی مرضی کوشش کریں کہ جی اب ہمیں بچہ چاہیے, اللہ کہے گا جب ہم چاہیں گے تب چاہیں گے. اور آپ چاہتے ہیں ہمیں بچہ نہیں چاہیے, کر لیجئے کوششیں. نہ بچے کے دنیا میں آنے پہ قادر اور دنیا سے جانے پہ قادر ہیں کوئی. اور کیا میں اور آپ اپنا مرنے کا سٹائل, یعنی جس وجہ سے یا جس طریقے سے مرے, وہ چوز کر سکتے ہیں؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں شہادت کی موت آئے, ٹھیک ہے, یہ الگ بات ہے کہ ہم میدان جہاد میں کودنے کا سوچ بھی نہیں سکتے, علم کے راستے میں نہیں جانا چاہتے. اور یہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ آج ہی عمرے پہ گئے تو وہیں مر کھپ جائیں, یہ تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے. ظاہر خواہش کرنا اور بات ہے, لیکن فزیکلی دیکھے تو ہمیں پسند نہیں. ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بیماریوں سے مرے, تڑپ تڑپ کے مرے, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے. تو گویا کہ موت تو دور کی بات ہے, طریقہ موت بھی ہماری مرضی کا نہیں ہے. کوئی چاہتا ہے کہ وہ جل کے مرے, کوئی جہاز کے گرنے سے مرے, کوئی بحری جہاز کے ڈوبنے سے مرے, کوئی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ کسی جانور کے پیٹ کے اندر ہی اس کی قبر بن جائے, کوئی درندہ اس کو کھا جائے. تو انسان جب تو کچھ نہیں کر سکتا تو پھر تو فکر کر, تو ہے کیا تیری اوقات, کیا اور سب کو چھوڑ کے واپس اپنے اوپر آ جائے. اس سفر سے اگر ہمیں اپنی بندگی اور اپنی بے بسی نہیں ملا تو ہمیں کچھ نہیں ملا, کوئی زیادہ فائدے کی بات نہیں سیکھی ہم نے. جب تک ہم اللہ کے حکموں کو ماننا نہ سیکھیں. اللہ کہتے کبھی سوچا بھی نہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس کا ایک اور انداز بھی ہے نا, اگر اس آخری آیت جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, کل لما, ہرگز نہیں, اس نے ابھی تک تو یقدی ما امر, وہ تو فرض ہی نہیں ادا کیا جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا. یہ بھی اس کی سنس ہے, یعنی ابھی تو اس نے وہ ایک فرض ادا نہیں کیا, وہ حکم ادا نہیں کیا جو اللہ نے دیا. اور وہ حکم کیا ہے؟ فطری ہدایت, الستو بربکم, اللہ کو ماننا, اس کے حکموں کو ماننا. انبیاء کرام کے ذریعے جو ہدایت دی گئی, جو کتابیں آئیں, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا. جب یہ کچھ نہیں کیا تو اب اور کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. دیکھیے کہ ابھی تک بات وہی ابن مکتوم کی چل رہی ہے. پہلے وہ ذکر صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا, اور اب یہ جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں نا, یہ کفار مکہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, بڑی اکڑی ہوئی گردنوں سے آئے ہدایت لینے, کوئی نہیں ملتی. جھکو گے تو ملے گی, سیدھا گھڑا رکھیں تو اس میں سے پانی کوئی نہیں نکال سکتا. اور اگر کسی چیز کے نیچے پانی بھرنا ہے تو اس کو بھی ٹیڑھا ہی کرنا پڑے گا. یعنی تمہیں اتنی اکڑ ہے, اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. اور آپ کو پتا کہ حضرت ابن مکتوم کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ناطے سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے, یعنی کزن تھے ان کے. اور ان کی ماں جو تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلت کی بہن تھی, آف کورس سبھی پھوپھو کی تھی نا. اتنا قریبی رشتہ تھا, لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ نے اسی پہ بات کر دی. ایک طرف سے آپ کہہ لیجئے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے, ظاہر ہے کہ بیوی کا بھائی اور چلے سیدھا نہیں تو کزن تو تھا, خاندانی آدمی تھے. یہاں سے یہ نوٹ کریں کہ گرے پڑے آدمی نہیں تھے. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کو نبی نہ سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی نے ان سے بےتنائی رکھی, یا کوئی غیر تھے, اجنبی تھے, نہیں تھے, سب کچھ تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی بات اس پہ کر دی. اور اب آگے سے کائنات کی کچھ چیزوں پہ غور. دیکھیے یہ صورتیں ہم سب کو توڑنے والی صورتیں. اگر یہاں بھی میرے آپ کے مسلز اکڑے ہوں اور ہم اپنے دل سے آیتیں ہی گنتے رہیں کہ آگے کتنی اور پیچھے کتنی رہ گئی, تو بات نہیں بنتی. ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے وقت خود سے سوال بھی کرتے جائیں, اندر دیکھتے جائیں کہ میں نے کتنا اس کو ماننا ہے, میری زندگی میں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. اس لیے اب اس دنیا کی کچھ چیزیں, فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, بس چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف تو دیکھے, غور کرے, کھاتا ہی نہ رہے, اس کو دیکھے بھی اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا. یہ معمولی چیز ہے جس کو کھاتے ہو, ذرا غور تو کرو کیسے پیدا ہوئی. اگر اللہ تعالیٰ نے اسباب فراہم نہ کیے ہوتے تو کہ انسان کے بس میں تھا کہ یہ خوراک وہ خود پیدا کر لیتا؟ بالکل بھی نہیں, انسان کے بس میں نہیں ہے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ جو کھاتے ہو اس پہ غور کرو. آپ نے بھی کرنا ہے, جو جا کے پکائیں گے یا جو کھا کے آئے ہیں اس پہ غور کیجئے, کیا کیا ڈلتا ہے, کتنی چیزیں قربانی دیتی ہیں, پھر ہمارا ایک سالن بنتا ہے. اور کہیں میٹھے اور نمکین کو ملاتے ہیں, اور کہیں کڑوے اور کھٹے کو ملاتے ہیں, پھر ٹیسٹ بنتا ہے. فرمایا انا سببنا الماء سبا, اور ہم نے خوب پانی برسایا, ثم شققنا الارض شقا, پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح, فانبتنا فیہا حبا, پھر اس میں سے اناج اگائے. کتنے مرحلے ہیں, وعنبا وقطبا, اور انگور اور ترکاری, قطبہ ساگ وغیرہ جس کا تنا نہ ہو, وزیتونا ونخلا, اور زیتون اور کھجور, وحدائق غلبا, اور گنجان باغات یعنی بہت گہرے باغ, وفاکہتا وابا, اور میوہ اور گھاس چارہ بھی اگایا. اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ متاع لکم ولینامکم, تمہارے استعمال اور فائدے کے لیے اور تمہارے چپایوں کے لیے. کیا اب ذرا جو بات میں کہنے لگی اس کو سوچئے, چار پتے تم کھاتے ہو اور پھل جانور کھاتے ہیں, جو بھوسی ہے وہ تم کھاتے ہو اور اندر سے جو گودا میٹھا میٹھا ہوتا ہے وہ جانور کھاتے ہیں. ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ کیونکہ جانوروں بیچاروں نے گناہ تو کرنے نہیں, تو چلو ان کو میٹھی میٹھی چیزیں کھلاؤ, اور انسان بڑا ناشکرا ہے تو اس کو گھاس کھلاؤ, پتے کھلاؤ, کیلوں کے چھلکے کھلاؤ اس کو, اور جو کڑوی مل چیزیں ادھر ادھر کی وہ اس کو کھلا دو. ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے کیا کیا, جانوروں کو کھلایا وہ جو ہمارا ریجیکٹڈ ہے. ابا کا لفظ آیا, وہ گھاس چارہ جو خود رو ہو جڑی بوٹیاں اور جسے جانور کھاتے ہیں. کیا تم کھاتے اور وہ کیا کھاتا ہے, اور کیا تم کرتے اور وہ کیا کرتا ہے؟ تم نے کبھی سوچا اس بارے میں؟ آؤ ذرا اس دن کو سوچو جس دن ان نعمتوں کا حساب ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, پس جب کے کان بہرے کر دینے والی, یعنی قیامت آ جائے گی. امیجن کریں, پچھلی صورت تھا طامہ, یہاں کیا صاخہ. یوم یفر المرء من اخیہ, جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے. یفر فرار, مفرور اردو میں بولتے ہیں. کس سے بھاگے گا؟ اخی, بھائی سے. وامیہ و ابی, اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے. وصاحبتہ و بنی, اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے. ذرا لکھیے ادھر ہر ایک رشتے کا نام, کسی نہ کسی طرح ان میں سے ہر ایک ہم پہ فٹ تو ہوتا ہی ہے نا. بھائی کا اپنے بھائیوں کے نام لکھیے اخی کے نیچے, ماں کا نام لکھیے, باپ کا نام لکھیے, صاحبہ کے نیچے شوہر کا نام لکھیے. مردوں کے لیے بیوی تو آپ کے لیے شوہر. اور وہ بنی ہی, اور اپنے بیٹے, اور بنی میں بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں بھی ہیں. ان سب کے نام آپ لکھیں, اور آپ ان سے بھاگ رہی ہیں, بھاگ رہی ہیں. اور کیوں بھاگ رہے؟ کہ کہیں کوئی آج مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے. وجہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ جان سے پیارے رشتے, ساری زندگی انہی کو پالتے پوستے رہے, بھاگ کیوں رہے؟ اس لیے کہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامن گیر ہوگی جو اس کے لیے ہی کافی ہوگی. ایک معنی, اور دوسرا کیا؟ ان میں سے ہر ایک کا اس دن حال یہ ہوگا کہ جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گا, رشتہ داروں سے, دوستوں سے, ماں باپ سے بے نیاز کرے گا. امیجن کریں, حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا سب لوگ میدان حشر میں ہوں گے. سوچ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو سوچیں, کس حال میں؟ ننگے بدن, تن پہ کپڑے بھی نہیں کہ اولاد کو کپڑے دے کے ان سے جان چھوڑا لے. ننگے پیر, جوتے بھی کوئی نہیں کہ بیوی کو جوتا ہی دے دیں کہ یہ لے جاؤ, جو اس کا ملتا ہے لے لو, میں جا رہا ہوں. پیدل سواری نہیں ہے کہ یہ لے کے بھائی خوش ہو جائیں. غیر مختون, یعنی ختنہ نہیں کیا ہوگا, مراد یہ کہ جس حالت میں آئے تھے اسی میں ہوں گے. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی سر شرم گاہوں پر نظر نہیں پڑے گی؟ نیکڈ لوگ ہوں گے اور سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے, تو کیا ایک دوسرے پر نظر نہیں پڑے گی؟ تو اس پہ اللہ کے نبی نے یہی آیت پڑھی تھی, لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, کہ عائشہ اس دن لوگوں کا حال ایسا ہوگا کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہوگا. یہ ترمذی کی روایت ہے اسی آیت کی تفسیر میں. آپ دنیا میں بھی دیکھیں, جب بہت دکھ یا تکلیف میں ہو تو آپ کو یاد رہتے, بچے کو چوٹ لگ جائے تو اس وقت گھر میں داخل ہونے والے کے کپڑے یاد ہوتے ہیں ماں کو, اس کو تو ایک ہی غم ہوتا ہے میرے بچے کو ہاسپٹل پہنچا دو. اور اسی طرح اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے گھر والوں سے اس لیے بھاگے گا تاکہ وہ اس کی وہ تکلیف اور شدت نہ دیکھے جس میں وہ مبتلا ہوگا. یہ دوسرا معنی ہے, سمجھ آ گیا؟ پہلا معنی کیا ہے؟ ہوش ہی نہیں ہوگی, ہر ایک اپنے حال میں مگن ہے. دوسرا کیا ہے؟ کہ لوگ میری تکلیف نہ دیکھیں. دیکھیں انسان کے اندر ایک انا ہوتی ہے, اس کا دل نہیں کرتا کہ لوگ مجھے دکھی دیکھیں, روتا ہوا دیکھیں. کسی کے سامنے اگر کبھی آپ کے آنسو نکل جائیں, بعد میں آپ شرمندہ ہوتے ہیں, کیا لگ رہی تھی میں روتی ہوئی ادھر. لیکن جوش میں بعض وہ بندہ بھاں بھاں کر کے روتا ہے, بعد میں پھر شرمندہ ہوتا ہے. تو نہیں دل چاہے گا اس دن کہ آج کی یہ گھبراہٹ کو میری دیکھے. اور دوسری وجہ کیا؟ تیسری وجہ کہ ان کو علم ہوگا کہ آج وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, ان کے کام نہیں آ سکتے, تو لہذا وہ چاہیں گے کہ کوئی ہمیں دیکھے ہی نہ, ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ سے کوئی نیکی مانگ لے اور میں وہ نیکی نہ دوں اور نہ کروں. ایک جملہ یاد آ رہا ہے, اکثر عام چھوٹے جو ہوٹلز ہوتے ہیں ان پہ باہر لکھا ہوتا ہے, ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں. یہ آیت ہے وہاں کہ ہم نے دینا کوئی نہیں ہے, مانگیں گے تو آپ بھی شرمسار ہوں گے تو ہم بھی شرمسار ہوں گے, تو اس لیے اس طرح سے نہ کیجیے. آپ اور میں اپنے اوپر لے کے سوچ سکتے ہیں, آج دنیا میں ہم کتنے ساہوکار بنتے ہیں, ذرا سی کوئی تکلیف آتی ہے نا تو ہم یوں چلتے ہیں, ہم مدد کریں گے, لیکن وہاں جا کے کیا ہوگا؟ آج آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو پیچھے ساری دنیا کی چیزیں بتائی نا, کیسے آج اس دنیا میں فطرت سے سکھایا گیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. سمندروں پر دھوپ پڑتی ہے تو بھاپ بنتی ہے, پھر بادل بنتے ہیں, پھر ہوائیں اس کو لے کر دنیا میں ادھر سے ادھر جاتی ہیں, پھر اوپر جا کے ٹھنڈی ہوتی ہیں, پھر بھاپ بنتی ہے, پھر بارش ہوتی ہے, وہ پانی زمین کے اندر جاتا ہے, پھر کنوؤں اور چشموں کی صورت میں نکلتا ہے, پھر دریاؤں اور ندی نالوں کی شکل میں بہتا ہے, پھر پہاڑوں پر برف کی شکل میں جمتا ہے. یہ سب ہوتا ہے نا. کیا بتائی جا رہی ہے چیز, کہ کائنات کی ہر چیز دوسرے کی مدد کر رہی ہے. اور ساتھ ہی کہہ دیا یوم یفر المرء من اخیہ و امی, اس دن جب ساری ٹائز ٹوٹ جائیں گی. ایسے لگتا ہے کہ اس دن جیسے کائنات کے بند کھل جائیں گے نا, آپس میں کشش ہے نا جو سورج چاند ستاروں کی, جس کی وجہ سے پورا سولر سسٹم مضبوط ہے, یہ ٹوٹ جائے گی. اسی طرح رشتوں کی ڈوریاں بھی ٹوٹ جائیں گی. کوئی ترس نہیں آئے گا اسے بچوں کو روتا دیکھ کر. پھر آپ دیکھیے کہ زمین کو پھاڑنے کی بات ہوئی نا, کہ کیسے زمین میں بیج جاتا ہے, پھاڑتے ہیں, پھر بیج گٹھلیاں بنتی ہیں, اور پھر اس کے بعد انسان اس سے ہل چلاتا ہے, پھر بیج سے پودا بنتا ہے, پھر اس کے بعد کیا کچھ ہے, اس سب میں کیا ہے کوآرڈینیشن. لیکن قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ, نو کوآرڈینیشن, کسی قسم کا رابطہ ہی نہیں رہے گا ایک دوسرے کے ساتھ. دنیا میں ایک ہی سبز ہے, اس سے جانور بھی کھا لیتے ہیں, انسان بھی کھا لیتا ہے, فائدہ اٹھایا جا رہا ہے نا. لیکن قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ, کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا. مجھے ایسا لگتا ہے بے رحم ہو جائے گا انسان اور ہیلپ لیس ہو جائے گا, میں کیا کروں, میں تو خود بھی نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے جو سوخا ہے نا ادھر, یہ نفخ آخر ہے. تین نفخے ہیں نا, دو کا ذکر پچھلی صورت میں پڑھا تھا ہم نے, یہ آخری ہے. قیامت کی وہ آواز جس سے مرے ہوئے سب انسان جی اٹھیں گے. اور پیچھے سورت مارج کے 10-14 میں بھی تو یہی پڑھ چکے ہیں نا, کہ اس دن مجرم بھاگے گا. اور بھاگنے کا مطلب کیا ہے, کہ وہ رشتے جو پیارے تھے, عزیز تھے, دنیا میں انسان ان کی مدد کرنے کے لیے بھاگتا ہے, قیامت کے دن الٹا ان سے دور بھاگے گا کہ کہیں آج کوئی میرے سے مدد نہ لے لے, برے نتائج سامنے ہوں گے, اس لیے بھی بھاگ رہا ہوگا. یہ ایک چوتھا معنی بھی لکھ رہے ہیں کہ میرے اعمال کے جب برے, میرا جو برا ریزلٹ سامنے دکھ رہا ہے نا, اس کو نہ کوئی دیکھے آگے. جیسے اچھے نمبر آئے تو ساروں کو دکھائیں گے, اور برے ہوں تو ذکر بھی نہیں کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھ لے اور میری بے عزتی ہو جائے. پھر اسی طرح سے اپنی گمراہیوں اور گناہگاریوں کا ذمہ کوئی مجھ پر نہ ڈال دے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے کے جاتی ہے, بہن کے روپ میں, بیوی کے روپ میں, ماں کے روپ میں, بیٹی کے روپ میں. تو اس دن اس لیے بھی لوگ بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں یہ میرے اوپر نہ آ جائے, میرے پاس نہ آ جائے, اور دس اینڈ دیٹ, اس طرح سے وہ باتیں نہ کر دیں. اور اس دن کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا. احادیث میں کچھ باتیں آتی ہیں جس میں یہی مضمون ملتا ہے, آپ اپنے اوپر لیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ صرف ایک نیکی کے نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اس وقت وہ خواہش کریں گے کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی اجازت دے دیں, اتنے رشتے دار مجھے دکھ رہے ہیں, اگر میں ان سے ایک رشتہ, ایک نیکی لے آؤں, یعنی کہ نہیں بورو سم گڈ ڈیڈز, تو کیا جنت مل جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ موقع دیں گے, جاؤ. اور وہ کیا سوچ رہا ہوگا, ایک کیا ابھی 100 لے کے آتا ہوں. دنیا میں تو ہم ایسے ہی سوچتے ہیں نا, اور ایسے ہی ہوتا ہے. لوگ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور دیتے لیتے بھی ہیں, لیکن وہ اس ایک نیکی کے لیے ماں باپ بھائی بہن شوہر بچے سب کے پاس سے ہو کر شرمسار ہو کر نام اعمال کے پاس آ کے کھڑی ہو جائے گی کہ آج نہیں ملا, آج کچھ نہیں ملا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں کو کہیں گے کہ جاؤ, جو میں نے اس کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ لے کے آؤ. تو دو تین روایتیں ہیں, ایک میں آتا ہے کہ فرشتے ایک موتی لے کر آئیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اس کو اپنے گڈ ڈیڈز کے پلڑے میں رکھو. تو انسان حیران ہوگا, کہے گا جیسے آج ہے سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے, یہاں بھی کوئی میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے, زمین و آسمان جتنے بڑے بڑے پلڑے ہیں, لیکن وہاں اس موتی کی کیا طاقت ہوگی. خیر کہا جائے اگر رکھو, اور جو ہی وہ رکھے گا نا, تو اس کے وزن سے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا, اور حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں جانے دو. پھر وہ پوچھے گا کہ اللہ یہ کیا احسان کیا, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ احسان نہیں ہے, تیری نیکی ہے. کون سی نیکی ہے؟ وہ فلاں رات تھی, سب سو رہے تھے, تو بھی سو رہا تھا, پھر میری خشیت نے تجھے اٹھا دیا. ہاں اٹھا تھا. پھر تو جائے نماز پہ کھڑا ہوا تو میرے خوف سے تیری آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گرا تھا. ہاں مجھے یاد آ رہا ہے, بس میں نے اس سانسو کو موتی کا بنا کے آج کے دن کے لیے رکھ دیا تھا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تیرے اوپر یہ مشکل وقت آنا ہے کہ کوئی تیرے کام نہیں آئے گا. آپ بتائیے, ایک آنسو کی قدر اللہ کرے گا تو کیا ہوگا, اور دوسری طرف جب بندوں کے آگے روتا ہے اور ہی ہلکا ہو جاتا ہے. ہنستے کو سب پسند کریں گے اور روتے کو کوئی پسند نہیں کرتا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت وہ دعائیں جو اس کی زندگی میں قبول نہیں ہوتی تھی نا, وہ لا کر پلڑے میں رکھ دی جائیں گی, اور اس کی وجہ سے اس کو جانے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا, اور پھر وہ اس وقت کہے گا کہ کاش میری وہ کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. کہتے ہیں این او سی مل گیا, نو آبجیکشن, گو ہیڈ, کلیئر ہے آپ کا معاملہ, اب آپ جائیے جنت میں. تو آج بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرنا ہے. جن بچوں کا نام لے کر ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہیں, جن شوہروں کا نام لے کر ہم اللہ کے راستے کے کاموں کو پسے پش ڈال دیتے ہیں, جن رشتہ داروں کی آنکھوں میں بال آ جائے گا اور وہ برداشت نہیں کر سکتے, تو پھر کیا ہوگا. اور مجھے ساری صورت پڑھاتے ہوئے جو رشک آ رہا ہے نا, وہ ابن مکتوم پہ آ رہا ہے. اللہ اکبر, کیا وہ تھے اور اللہ نے پھر ان کی کیا اکرام کیا. اور اللہ کے نبی ان کو اتنی عزت دیتے تھے کہ جب یہ آتے نا تو آپ ان کے لیے جگہ بناتے, ان کی خاص خدمت کرتے. پھر دو دفعہ اللہ نے ان کو یہ اعزاز برتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ پہ جاتے تو ان کو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے, کیونکہ میدان جنگ میں تو جا نہیں سکتے تھے, تو یہ پھر مدینہ کا نظام اٹھاتے تھے, گورنر کہا جاتا تھا ان کو مدینہ کا. اور حضرت انس کہتے ہیں, ان کا اینڈ بھی سن لیجئے, حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے ابن ام مکتوم کو قادسیہ کی لڑائی میں دیکھا. قادسیہ کی لڑائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی تھی. کس حال میں دیکھا, یہ میں اور آپ اپنے اوپر لے کر سوچیں. نابینا شخص میدان جنگ میں پہنچا ہوا, کیسے زرہ پہنے ہوئے تھے اور سیاہ جھنڈا لیے ہوئے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, جب یہ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت مجھے بھلائی کی باتیں سنائیں سکھائیں, تو اس وقت جو قریش کے رئیس تھے وہ آپ کی مجلس میں تھے اور انہوں نے آپ کے اوپر توجہ نہ کی, یعنی وہی بات سناتے ہیں. اور آپ پتہ کہ یہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے تھے, پھر قادسیہ کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے. اللہ اکبر, اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم بھی اسی طرح رہے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے سنا کہ بلال رات رہتے ہوئے اذان دیا کرتے ہیں, یعنی ارلی مارننگ میں فجر کی اذان دے دیتے ہیں یا تہجد کی دیتے ہیں, تو تم سحری کھاتے رہا کرو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی اذان سنو. یہ وہ نابینا ہے جن کے بارے میں ابس و تولہ انجا غلام اتری, مؤذن بھی تھے, بینائی میں نقص تھا. جب لوگ صبح صادق دیکھ لیتے اور اطلاع کرتے کہ صبح ہوئی ہے تب یہ اذان دیتے تھے. اچھا, ابن مکتوم کا نام عبداللہ تھا, بعض کہتے ہیں کہ عمر بھی تھا. یہاں سے آپ دیکھیے کہ جو ہینڈی کیپ لوگ ہیں نا, ان کی ری ہیبیٹیشن کا بھی ذکر ملتا ہے. اسلام نے اس پہ بہت کام کیا, جو لوگ ہینڈی کیپڈ ہوتے تھے نا ان کو ان کے جسمانی تقاضوں کے مطابق کام دے دیا جاتا تھا. ہمارا حال کیا, ان کو الگ کر دو, روتے دھوتے رہے. آج ویسٹ میں ہم جب دیکھتے ہیں جی یہ ویل چیئر کا ایریا ہے, یہ ہینڈی کیپ, ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ کتنی عزت دیتے ہیں, لیکن یہ اسلام نے سکھایا تھا. اس پہ پوری بحث ہے, اس وقت اس کا موڈ نہیں ہے, لیکن کسی انسان کو ہینڈی کیپ کر کے پیچھے کر دینا, اس کی صلاحیتوں کو ختم کرنا. اب دیکھیں اس کا دماغ تو ہے نا, دل بھی ہے, ذہن بھی ہے, سکلڈ ہوتا ہے, تو کبھی ایسے لوگوں کا مذاق نہیں کرنا چاہیے. ہمارے اللہ رحم کرے, کسی کو لنگڑا کہہ دینا اور کسی کو کانا کہہ دینا اور حافظ کہہ دینا, وہ سب ان کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اب آخری آیت ہیں سورت کی, جس میں پھر ہم سب کے لیے نصیحت ہے. اور آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ ہر سورت کا اینڈ آلموسٹ ایک ہی ہے, سٹارٹ بھی ایک ہے اور اینڈ بھی ایک ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے, کہ اب یہ قیامت کا مرحلہ تو ہو گیا. وجوہ یومئذٍ مسفرہ, اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے. یہ مسفرہ وہی ہے جو ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں, سفر, روشن, کلیئر, اوپنڈ, کھلے ہوئے چہرے. ضاحکۃٌ مستبشرہ, جو ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے. وجوہ یومئذٍ علیہا غبرہ, اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے. ایک رنگ آئے گا تو ایک جائے گا, دکھ غم توتے اڑے ہوں گے, جس کو آپ کہتے ہیں ان کا رنگ اڑا ہوگا. تر حقہ قطرہ, جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی, یہ کون ہے بدبخت؟ اولئک ہم الکفرۃ الفجرۃ, یہی کافر اور بد کردار لوگ ہوں گے. اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے کیونکہ ان کے نام اعمالوں کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے, ان کو اپنی آخرت کی کامیابی کا یقین ہوگا, ان کے چہرے خوشی سے تم تما رہے ہوں گے. اور کافروں کے, اہل بدا کے, رسول سے دشمنی رکھنے والوں کے چہروں پہ غبار ہوگا, کدورت ہوگی, رنگ سیاہ ہوگا. دنیا میں بھی دکھ اور غم بندے کا رنگ کالا کر دیتا ہے نا, یا دلوں میں کدورت ہو, کوئی نفرت پلی ہو, تو بھی چہرہ خوبصورت نہیں رہتا, کھچاؤ آنے لگتا ہے, تلخی آنے لگتی ہے, تیوری وہ کیا جو ادھر پڑ جاتی, لائنیں پڑ جاتی ہیں, تیوریاں بھی چڑھ پڑ جاتی ہیں. قیامت کے دن اپنی زندگی کو ضائع کرنے کا غم چہروں کو غبار آلود کر دے گا. ایسے لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول اور قیامت کا انکار کیا, ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے ان کا برا معاملہ ہوگا. تو پوری سورت نے پھر مجھے اور آپ کو کیا دیا, اپنی اصلاح کر لو اس سے پہلے کہ تم دنیا سے جاؤ اور تمہارے ساتھ برا معاملہ ہو. تلاوت سنتے رہو, کون سی سنائیں گے؟ کوئی بھی, کوئی بھی. آپ لوگ سوچیے تلاوت جب سنیں گے تو فرق کیا محسوس ہوا تفسیر سننے کے بعد اور اس سے پہلے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى.
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة.
جی اب آپ لوگ شیئر کیجیے ایک ایک لفظ میں اگر آپ بتا سکیں کہ اس پوری صورت سے آپ کو فیلنگ کیا ملی. آن لائن پہ بھی ٹیکسٹ کھول دے اور آپ لوگ بھی. جی فرزانہ جلدی سے وقت نہیں ضائع کرے. ٹھیک ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. نیکسٹ پلیز خود ہی بتا دیجیے اللہ کا پیار. جی نیکسٹ. جی آپ جی یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے اس تیسویں پارے کو ہم جلدی جلدی پڑھتے تھے اور اب اس کو پڑھنے میں ڈر لگے گا. ہر روز میں آتی ہوں تو میں سوچتی ہوں یہ سورت ایک آدھے گھنٹے کی یہ پندرہ منٹ کی اور جو شروع ہو جاتی ہے وہ ختم بھی نہیں ہوتی. یقین کریں یہ ایک سمندر ہے جس کے اوپر سے گزر جاؤ تو بس ٹھیک ہے. جی نیکسٹ. انشاءاللہ. جی نیکسٹ. اللہ کی خشیت میں رونا. جی نیکسٹ. لائف از زندگی مختصر ہے. جی جی سوچنے سے زیادہ عمل کرنا ہے. صحیح. جی نیکسٹ. جی خشیت پیدا کرنی ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس ڈر. جی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے اور کوئی پیچھے سے ایک دو لوگ اور بتا دیں. جی آپ نہید. جی آپ بھی نا اپنی اصلاح کرنی ہے. جی آپ سمرت. جی آپ شبن سوری آمین سم آمین. ادھر پیچھے اس حصے میں کوئی ایک بتا دے. جی پیچھے جو سب سے پیچھے ہاتھ کھڑا ہوگا آپ پلیز سسٹر تھوڑا سا اونچی بول لیں تو. انشاءاللہ دعا کریں بس اس کے اثرات ابھی دنیا میں نظر آ جائے نا. یہ کچھ آن لائن سے ہیں. اللہ کی شان کہ وہ آخر تک اپنے بندوں کو بچانے کی کوشش کرے گا, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور بچائے گا. ڈونٹ فیل بیڈ وین ویکنگ اپ کڈز فار صلات, کہ یہ بھی ابھی تو سویا تھا. جی بالکل. وی آر نون بائی دی کمپنی وی کیپ, ہم اسی کمپنی کے نام سے مشہور ہوتے ہیں جس کو رکھتے ہیں. وی نیڈ ٹو لک ایٹ اوور فرینڈز اینڈ اوور کڈز فرینڈز ٹو سی ویئر وی اسٹینڈ. جی بالکل, اپنے دوستوں کے آئینے میں خود کو دیکھنا ہے. اور ہماری مصروفیات بھی تو یہی نا. دیکھیں ابھی تک میرے فون میں کب سے لگایا ہوا تو وہ پھر دوبارہ بدلا نہیں, لیکن میں جب بھی اپنی اسکرین کھولتی ہوں تو مجھے وہی کوٹیشن ملتی ہے کہ تم اگر یہ دیکھنا چاہو کہ اللہ کے ہاں تمہاری کیا اوقات ہے تو یہ دیکھ لو کہ اللہ نے تمہیں کس کام میں لگایا ہوا ہے. اگر صرف بطن اور فرج ہی ہے تو پھر ہم بھی تو وہی ہیں نا جو دوسرے انسان بھی اور جانور بھی یہی کچھ کرتے ہیں. جی پیچھے سیرم آپ کچھ شیئر کریں.
آیات جب اتر رہی تھی تو سب کے سامنے ان کو پڑھ رہے تھے, تو ہیوملٹی آف دا پروفیٹ کے ان کے اندر کتنی ہیوملٹی تھی کہ کتنا مشکل کام ہے یہ سیلف کریکشن کا کہ سب کے سامنے امیناگنگ دیز آیات کا انجام اینڈ دا پروفیٹ ریسائٹنگ اٹ ان فرنٹ آف دا پیپل اینڈ پبلکلی اوپننگ اپ این ایرر. ہمارے اندر اس کے قریب بھی کوئی اتنی ہیوملٹی ہے کہ ہم سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو مانیں,
ہم ساری زندگی اس بندے کے لیے درج پال لیں گے. اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی تھی, اس کی وجہ سے میری بےزتی ہوئی تھی. بعض دفعہ میں دیکھا بچپن کی باتیں بھائی بہنوں کی گھروں میں ہوتی ہوں گی نا ماں باپ کی, اس کی وجہ سے مجھے ابو سے مار پڑی تھی اس کی وجہ سے. تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ بعض لوگ ہدایت کا راستہ صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کسی دوسرے نے مجھے ہرٹ کر دیا. تو یاد رکھیے کہ ساری بات کا سمک کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر آخرت کی نظروں سے دیکھیں اور اپنی اصل دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا, ہمارا اپنے بارے میں نقطۂ نظر جو بدل جائے. جی آپ بتائیے. چلو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے. جی آپ پیچھے سے حضرت.
اللہ کہتے ہیں کہ خود دل انسان اکثر کتنا ناشکرا ہے بندہ, پھر اس کے بعد اللہ نے کافی نعمتوں کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد اللہ نے وہ آیت نازل کر دی جس میں اللہ نے کہا کہ بھاگتے ہیں یہ لوگ. تو میں اس کو اسی آیت 17 سے لکھ رہی تھی کہ ہم ناشکری کے باتوں سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی ماں باپ بھائی بہن کو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مت نماز پڑھو پھر کل پڑھ لینا, تو ہم کتنی ناشکری میں پھر ان کو اس بات کی جس طرح انگیج کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس میں پھر کافی جانے والا عشق ہے.
جی بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے. جی آپ آر پر.
سر جی میں نے آپ کے کہنے پہ نام لکھے اپنے بہن بھائیوں کے اور اپنے ابو کے اور اپنے بچوں کے, اور میں نے کوشش کی ہے امیجن کرنے کی کہ میں ان سے دور بھاگ رہی ہوں اور میں ان کو اوائڈ کر رہی ہوں, اور یہ ایک کافی عجیب و غریب اور ناقابل یقین امیجنیشن تھا میرے لیے. اور میں نے سوچا کہ جس دن میں کہ میں اتنے پیاری امی ابو اور اتنے اچھے بہن بھائی اور اپنے ایون بچوں کو جن سے اتنی میں فکر کرتی ہوں ان سے دور بھاگوں گی, تو یہ میرے لیے کافی آنکھیں کھولنے والی حقیقت
ہے. اور اگر ہم سب لکھیں گے تو ہم سب کو ایسے ہی لگے کہ ماں باپ جیسے بھی ہوں ایون دین پہ نہ بھی ہوں لیکن انسان ان سے پیار کرتا ہے. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی پلیز آپ بات کیجیے.
جی مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ جن رشتے داروں کے لیے یعنی خاص طور پہ اپنے بچوں کے لیے اور بہن بھائی کے لیے ساری زندگی غلط سے غلط کام کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کا حق مارتے ہیں تو ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے.
جی
اور ایک بات یہ کہ آج پھر دہرایا گیا کہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے اس کے سبوت, اور دوسری یہ کہ زندگی میں ہماری دعائیں جب قبول نہیں ہوتی تو ہم کتنا گھبرا جاتے ہیں اور مایوس ہوتے ہیں, حالانکہ نقشہ یہ بتایا گیا کہ جب وہ اس کو کام آئیں گے تو ہم سب خوش ہوں.
جی بالکل اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. جی آپ رضوان.
स्वरूप से लेके अभी तक देखा भी नहीं है कि हमें सब चीजों को छोड़ के सिर्फ आखिरत को टारगेट करें कि उसमें क्या है। यानी अगर हमारा बिलीफ है और हम सब चीजें हैं तो फिर हम उसको अमल भी उस तरीके से क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमें आखिरत की हर आयत हर सूरत में आ रहा है और उसका मुआवजा करना चाहिए कि हम अपनी आखिरत के लिए क्या समझते हैं और किस जगह पे खड़े हैं।
जी बिल्कुल सही कहा आपने, बस वही बात है, तरजीहात बदल जाती है। जैसे लगता है कि असल लोगों की आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, दैट्स इट, वरना अंदर से तो सब टूटे हुए हैं। पहले इनकी बारी फिर उनकी। जी आप नशी,
मैं एक चीज शेयर करना चाह रही हूँ। हम लोग कुरान में ये सब कुछ पढ़ रहे हैं कि आखिरत में कोई चीज काम नहीं आएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मैंने पाकिस्तान की, मैंने अपनी माँ को देखा है, हमारा घर पाकिस्तान में ऐसा है कि जिसके सिर्फ लोग देख के बस हैरत ज्यादा हो जाते हैं। मेरे बाबा का घर ऐसा है, मेरे वालों की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा, लेकिन मैं देखा है अम्मी एक बेबस औरत की तरह, उनको कोई खाना खिलाए तो खाती हैं, पानी पिलाए तो पीती हैं, मरने के बाद तो कुछ होगा। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अम्मी ने इतनी मेहनत से सारा कुछ बनाया, क्या काम आ रहा है उनके,
दुनिया में रह जाता है बल्कि और ही दुश्मनी आ जाती है।
एहसास को जगाने वाली चीज है कि हम अल्लाह अल्लाह करें, ये घर ये दुनिया आखिर के काम तो नहीं आएगी, लेकिन दुनिया में भी हमें कुछ मदद।
उस अपनी जिंदगी में जाके जो मैं पछताऊंगी और तब कुछ नहीं हो सकेगा और मैं वो सह नहीं सकूंगी, तो अभी भी मैं सोचती हूँ कि इस्लाह के लिए वक्त है, मैं अभी भी ठीक हो सकती हूँ।
बिल्कुल, तो वही बात है कि अभी थोड़ा सा वक्त है, फिर ये नहीं रहेगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। ब्रेक ले लीजिए 20 मिनट की, 48 है तो इसी से काउंट करके कोशिश कीजिए कि 20 मिनट के बाद हम अगली सूरत शुरू कर सकें, क्योंकि अब मेरे पास गोल ज्यादा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो ये लाइट बंद कर दें, थोड़ा सा मुझे भी अगली सूरत के लिए तैयार होना था, इसलिए आप कोशिश करें कि सब वॉकिंग करें, यहाँ बैठा ना रहा करें, उससे आप फिर अगली सूरत में थक के बैठ जाएंगे, थकेंगे। ठीक है, पिछले सारी खोल दिए, ये ना के पीछे भी दे रहा हूँ, ब्लाइंड खोल लिया करें पीछे के, इधर के ठीक है। जी सलाम वालेकुम, एक मिनट।
जज़ाकअल्लाह खैरन कसीर उस्ताद जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत माशाल्लाह, आप सब की भी कमेंट्स बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर हुमैरा और सिस्टर अमीना, आप शेयर करना चाहते हैं कुछ? आपका हैंड रेज था AM031, तो हैंड रेज करें सिस्टर हुमैरा ताकि आइडिया हो जाए। इंशाल्लाह हम भी अपनी ब्रेक अभी से स्टार्ट करते हैं, ताकि अगर उस्तादा जी फिर हमारे पास एग्जैक्ट ब्रेक टाइम पे हम वापस स्टार्ट करें तो फिर हम सब मौजूद हों। ठीक है, तो जो सुनना चाहते हैं वो सुन ले और जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी छोटी सी बात ये शेयर करनी थी कि जूम पहले नहीं, वो देख रही थी, जैसे हम देखते हैं रोड के ऊपर जैसे लोग हैंडीकैप होते हैं, जिनके किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कितना बड़ा रहम है ना कि हमको अल्लाह ताला ने दूसरे मखलूकात पे यानी जानवर वगैरह पे फजीलत दी है, और फिर दूसरे इंसानों पर भी फजीलत दी है कि हमें फिजिकली और मेंटली फिट रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हम भी जानवरों की तरह या फिर जो हैंडीकैप है उनकी तरह बेकार जिंदगी गुजार देने की कुछ करें ना, जो कर सकते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी का कोई फायदा ही नहीं होगा ना। और हम जो सोचते हैं, कभी इंसान सोचता है कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो अगर ये सोच ले कि उस चीज को जो अल्लाह ताला ने हमें दी है वो आजा, तो उसका तो हक ही ये है कि हम अल्लाह ताला के रास्ते में उसे लगाएं, तो अगर हम ये ना करें तो फिर उसका तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इससे फिर हमारे दिल में एक आजजी भी आती है और ये भी आता है एहसास कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये तो हम अल्लाह ताला की तरफ अपना हक अदा कर रहे हैं और जो नियमत अल्लाह ताला ने दी है उसकी तस्दीक को अच्छी तरह से कर रहे हैं, वरना तो फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा इंसान में कि अगर वो बेकार जिंदगी गुजारे या फिर कुछ पर्पजफुल करें। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیر. جی الحمد للہ بالکل صحیح بات کری اور ہم سب کے لیے بھی کتنی مائنڈ اوپننگ ہے. چند ایک کمنٹس انشاءاللہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ون فیلنگ ان دس دنیا اور ہے میرا بچہ ٹرائی ٹو فیل دا سیم بچہ یو وانٹ کیئر اباؤٹ. صحیح بات ہے, یہی بات آن سائٹ پہ بھی کتنا شیئر کی نا سب نے. اینڈ دا ریلیشن شپس وی پریفر اوور اللہ سبحانہ تعالیٰ's work will not even look at us on the day of the judgment. یہ کتنا ایک بیسک پوائنٹ الحمد للہ ہم سب نے سیکھا ہے. اینڈ جب بھی سورہ بسا پڑھیں گے اور ام مکتوم کا خیال ضرور آئے گا. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک. ان شاء اللہ یہ کہ پھر ہم بھی کہیں میں بھی مائک آف کرتی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر آپ کی بریک تو آلریڈی اسٹارٹ ہو چکی ہے ان شاء اللہ. پھر اس کے بعد ہم تفسیر کی ٹائم پر ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق.
أنت الحق.
ووعدك الحق.
ووعدك الحق.
وقولك الحق.
وقولك الحق.
ولقاؤك حق.
ولقاؤك حق.
والجنة حق.
والجنة حق.
والنار حق.
والنار حق.
والساعة حق.
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا.
وعليك توكلنا.
وإليك أنبنا.
وإليك أنبنا.
وبك خاصمنا.
وبك خاصمنا.
وإليك حاكمنا.
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وأنقذتنا وفرجت عنا.
وأنقذتنا وفرجت عنا.
اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى رحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثبت موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Oh, صيني من عرب ومن عجم. في الله لم تهزم ولم تهيني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. شريت الحرم ليلا إذا حرم كما شرى البدر في داج من الظلم. شريت فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
نسألك
يا من هو الله الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجب الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال الجلال والإكرام المقصي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون